محنت آدمی اخلاص کے ساتھ اور اصول کے ساتھ کرتا چلا جائے گا اس کی ذات کو اتنا زیادہ نفع ہوتا جائے گا روحانی اعتبار سے اور دین قبول کرنے کے اعتبار سے. دین کو جذب کرنا, اپنے اندر دین کو جذب کرنا, دین کو قبول کرنا, دین کو لینا, یہ استعداد بڑھاتا ہے تبلیغ کا کام, دعوت کا کام, اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کا کام. اور وہ ترتیب, اس ترتیب کے مطابق خصوصیت کے ساتھ جو حضرات صحابہ میں عمومیت کے ساتھ پائی جاتی تھی, نہج نبوت, یعنی بے طلبوں میں بے غرض ہو کر اپنی جان و مال سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, یعنی صحیح یقین کو دلوں میں بٹھانے اور فاسد یقین کو دل سے نکالنے اور دنیا کی محبت دل سے نکالنے اور اللہ پاک کی عظمت و بڑائی کو دل میں بٹھانے کی اساس اور ترتیب پر محنت جو کی جائے گی, اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس آدمی میں دین کو قبول کرنے کی استعداد بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنا کسی میں دین کو قبول کرنے کی استعداد بڑھے گی اتنا وہ دیندار بنے گا. دیندار بننے کے لیے ایک ضروری بات یہ ہے کہ دین کا علم صحیح موجود ہو, دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس علم کے مطابق عمل کرنے کی استعداد آدمی کے اندر ہو. دین کا علم موجود ہے, صحیح شکلوں میں بھی ہے غلط شکلوں میں بھی ہے, سب سے زیادہ مسئلہ اس کے مطابق استعداد کا ہے. قرآن کریم اپنی قوت کے ساتھ, اپنی نورانیت کے ساتھ, اپنی روحانیت کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے پہلے دن تھا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, آسمانی علم ہے. اللہ کے کلام کے اندر بڑی تاثیر ہے, حدیث مبارکہ اپنی روحانیت میں, اپنی قوت میں ویسے ہی ہیں جیسے پہلے دن تھے, کیونکہ وہ بھی اللہ کا علم ہے, وہ بھی وحی ہے, وہ بھی آسمان سے آیا ہوا علم ہے. اس کی تاثیر جیسے صحابہ میں نمایاں ہوئی تھی, اس نے صحابہ کی زندگیوں کو بدلا تھا, صحابہ نے ساری انسانیوں کی زندگی کو بدل دیا, ساری دنیا کا رخ پلٹ دیا, وہی قرآن پاک ہے, وہی احادیث شریفہ ہے, وہی وحی ہے. آسمانی علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کی تاثیر پہلے کبھی کچھ تھی اور اب کبھی کچھ اور اب کچھ ہے, ایسی بات نہیں. صرف اس زمین کا فرق ہے جس زمین پر یہ بارش برستی ہے. وحی کی مثال بارش سے دی گئی, آسمان سے جو علم آیا اس کی مثال بارش سے دی گئی. ایک مادی بارش ہے, ایک روحانی بارش ہے. مادی بارش زمین پر برستی ہے, بارش تو برابر ہوتی ہے لیکن قبولیت زمین کی الگ الگ ہوتی ہے. کہیں سنگلاخ ہے, پتھریلی زمین ہے, چٹیل میدان ہے, اور کہیں ہے کہ پتھریلی زمین تو نہیں ہے, پتھر تو نہیں ہے لیکن خود مٹی میں صلاحیت نہیں ہے, کیونکہ مٹی میں الگ الگ صلاحیت ہے, پانی کو لینے کی صلاحیت ہی نہیں. کہیں یہ بات بھی ہے کہ بہت زیادہ صلاحیت ہے, زیادہ بارش نہیں بھی ہوئی تو ہلکی سی فوار سے بھی کام چل جاتا ہے. استعدادوں کی بات ہے, زمین کے مختلف خطوں پر مختلف استعدادیں ہیں, بارش تو وہی برستی. جیسے مادی بارش کا حال ہے ایسے روحانی بارش, روحانی بارش کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی. وحی اب کوئی نئی تو آنے والی ہے نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, آپ کی بات کوئی نبی نہیں آیا. جو بارش روحانی آنی ہے وہ آ چکی ہے, اب اس کا صرف زمین پر برسنا ہے. جیسے جیسے زمین نئی نئی وجود میں آتی چلی جائے گی ویسے اس پر اس کے فیضان کا اور اس کے برسنے کا معاملہ ہے. انسانوں کا قافلہ اور ان کے دل جو ہیں یہ زمین ہے روحانی بارش. ظاہر ہے کہ انسان افراد کی شکل میں الگ الگ ہیں, زمین تو ایک ہی خاص شکل کے اندر ہے, انسانوں کا معاملہ الگ ہے. انسانوں کے اندر قصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر 100 سال میں تقریباً پورا گروپ بدل جاتا ہے, بیش تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں 100-100 سال کا ایک گروپ ہوتا ہے جو اس دنیا میں لایا جاتا ہے اور پھر 100 سال کے اندر اس کو ہٹا لیا جاتا ہے. جیسے یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں 100 سال کا ایک بھی نہیں ہوگا, اللہ ماشاءاللہ کہیں کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ ہوتا ہے, اور 100 سال کے بعد میں ایک بھی آدمی اس میں سے نہیں رہے گا. کیونکہ ترتیب جو ہے عمر ہمارا امتی مابین 60-70 اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان کی ہیں, بس بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں. 80-85-90 تک چلے گئے تو بس خاص خاص لوگ ہی جاتے ہیں. عام حال یہ ہے کہ 60 سے لے کے 70 کے درمیان ہی معاملہ ہے, اور سب ملا کے مجموعی طور پر 100 سال کا گروپ آپ ایوریج میں بڑھا کے رکھ لیں زیادہ سے زیادہ. یہ جو انسان ہے, انسانوں کا جو دل ہے, یہ زمین ہے وحی الہی, اس پر یہ برس ہے. سارا مسئلہ اس پر ہے کہ یہ زمین کیسی ہے, یعنی ہمارا دل کیسا ہے. جتنی زیادہ اس میں حق کو قبول کرنے کی استعداد آئے گی, اور جتنی زیادہ اس میں پاکیزگی اور صفائی آئے گی, اور جتنا زیادہ اس میں مجاہدے کا اثر آئے گا, اور جتنا زیادہ اس میں نفسانی صفات جو ہیں ان سے پاکی کا نظام چلے گا, تزکیہ جس کا جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ یہ حق کو قبول کر لے گی. یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسمانی صفات کا اثر جتنا کم سے کم ہوگا, کیونکہ وہی صفات دل کی زمین پر غالب آ کر روحانی صفات کو لو لینے سے منع کرتے. بنیاد یہ ہے جی, جسمانی صفات کہتے ہیں نفسانی صفات کو, حب دنیا ہے, حب مال ہے, حب جاہ ہے, حسد ہے, ریاکاری ہے, آپس میں دشمنی ہے, تکبر ہے, بڑاپن اور بے حیائی ہے, بزدلی ہے, حرص طمع ہے, لالچ ہے. ان کو جسمانی صفات بھی کہتے ہیں اور ان کو نفسانی صفات بھی کہتے ہیں. یہ جتنے آدمی کے اندر ہوں گے اتنا دل میلا ہوگا, گندا ہوگا, اور جتنا وہ میلا ہوگا اس پر روحانی بارش کا اثر کم ہو. دعوت کے کام سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر استعداد آ جائے روحانی بارش کو, قرآن اور حدیث کے انوار کو لینے کی. یہ دعوت کا کام آدمی کی ذات سے شروع ہوتا ہے, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کام کرنے والے ساتھی جب مشورہ کریں تو اس بات کی تجدید ہو جانا چاہیے کہ بھائی یہ کام ہماری اصلاح کے لیے ہے. شکل اس کی یہ ہے کہ یہ کام دوسروں کی اصلاح کے لیے ہو رہا ہے, لیکن حقیقت اس میں یہ ہے کہ اس سے ذات کی اصلاح ہوتی ہے, نفس کی اصلاح, اپنی اصلاح ہوتی ہے, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اپنی ذات کو فائدہ اس کی نیت کے اعتبار سے اور کام کے رخ کے اعتبار سے پہنچتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپال میں پرانوں میں بیان فرمائے تھے کہ بھائی آج ایک عجیب مسئلہ پیدا ہوا ہے, مشکل آئی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سدھر جائیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں سدھر جاؤں. یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے, اور اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ میں آپ کی اصلاح چاہوں آپ میری چاہیں تو دونوں کی اصلاح ہو جائے گی, اس پر وعدہ نہیں ہے اللہ کا. اللہ پاک کا وعدہ اس پر ہے کہ جو اپنی اصلاح چاہے گا اس کی ہوگی, اس لیے نہ میری ہو رہی نہ آپ کی ہو رہی, اس لیے ہم سے شکایتیں بھی ہو رہی ہیں, ہم کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملے اچھے نہیں, کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نہیں, کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں, دین ہی کی آواز لگا رہے ہیں مگر دین پر چلنے کی ہمت ہمارے اندر خود نہیں. ایک ہوتی ہے ہمت کے لیولز ہیں بہت سے, بعض معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی بعض باتوں میں جو چھوٹی نہیں ہیں بڑی ہیں وہ بھی ان پر چلنے کی ہمت ہوگی, لیکن بہت سی باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوئی, ان پر چلنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ابھی. حالانکہ دین تو نام ہے, 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر ہر رخ پر, ہر ہر عمل کے ہر ہر نوعیت پر اس کے لاگو ہونے کا نام ہے کہ آدمی اپنے اندر سے, اپنے باہر سے, اپنے ظاہر سے, اپنے باطن سے, اپنے عقائد میں, اپنے عبادات میں, اپنے معاملات میں, اپنی معاشرت میں, اپنے اخلاق میں, اپنی شادی بیاہ میں, اپنے کمانے میں, اپنے خرچ میں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, جس لائن میں بھی اللہ رب العزت کے جو حکم ہے وہ قبول کر لے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے میرے دوستو جب نفسانیت سے آدمی ہٹ جاتا ہے. اس لیے دعوت کے کام کی بنیاد کیا ہے, دعوت کے کام سے سب سے زیادہ فائدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے, اخلاص کے ساتھ اور اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت جتنی زیادہ ہم کریں گے, محنت ہونا, محنت میں سستی نہیں ہونا, کیونکہ یہ محنت کرنا دین کی راستہ ہے. منزل جب آئے گی جب آدمی راستے پر چلتا رہے گا, کچھ چل کر رک جائے گا تو منزل نہیں آئے گی. دلی جانا ہے کسی آدمی, چل رہا چلا 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 تھک گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا, لیکن بھوپال تک پہنچا ہے, وہاں جا کے رک گیا, ارے بھائی میں تو بہت چلا, آپ کو جانا کہاں ہے, تو بولے جانا تو دلی ہے, تو پھر دلی آنے تک تو چلنا پڑے گا آپ کو. اس سے ویسے نہیں ہے کہ اب آپ کتنا چلے ہیں, بہت چلے ٹھیک ہے, آپ بڑی آپ نے محنت کی, بڑا پسینہ آپ نے بہایا ہے, مگر آپ کو دلی چاہیے نا, آپ کو دلی تک چلنا پڑے گا. اتنے ساتھی ہیں کہ صاحب ہم 4 مہینے دیے ہوئے ہیں, ہم 40 دن لگائے ہوئے ہیں, ہم نے پہلے کافی گشتیں کی ہیں, ہم نے بہت محنت کی ہے, ہم نے بہت کام کیا ہے, لہٰذا اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاید, بھائی منزل کیا ہے, ختم ہو گئی کیا منزل, آپ چلتے رہنا پڑتا ہے. آدمی چلے، نمبر دو چلتا رہے، جس کا نام استقامت ہے. ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہ ہوں جب بھی بیان فرماتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جم گئے، جب بھی بیان کرو یہی آیت پڑھتے ہیں. تو ان سے کسی نے عرض کیا کہ آپ ہمیشہ یہی آیت پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جتنی باتیں مجھے کہنی ہوتی ہیں وہ اس میں سے ہی نکلتی ہیں. قرآن پاک کی ایک ایک آیت جو ہے نا وہ سمندر ہے، سمندر ہے. اگر اس کے مضامین کھل جائیں کسی پر تو ایک آیت کا مضمون کھل جائے عمر بھر چلاتے رہو، اتنی اس میں وسعت ہے. اور اللہ تعالیٰ شانو نے وہ بات اس میں رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. لا ينقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه، عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان رکھی. تو چلے آدمی، چلتا رہے آدمی، اور صحیح رخ پر چلتا رہے، ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. چل تو رہا ہے لیکن ڈائریکشن صحیح نہیں تو بھی گڑبڑ ہو جائے گی. اب رخ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ انتہائی نازک کام ہوتا ہے. دنیا کے اندر جتنے جم کام کر رہے ہیں لوگ، باطل پرست بھی کام کر رہے ہیں، باطل مذہب والے بھی کتنی محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں وہ لوگ. مذہبی غلط ہے، بنیادی غلط ہے، لیکن محنت ہو رہی، جان توڑ محنت ہو رہی. مرتبہ ایک دکان میں ایک گورا ملا مجھے، امریکن گورا، اور انتہائی سستہ اردو بول رہا تھا. تو بڑی حیرت میں پڑ گئے، آپ تو گورا، اردو کہاں تھی؟ میں نے کہا اسے کہ بھائی آپ کہاں کے ہیں آپ؟ تو بولے میں امریکن ہوں. بولے آپ اردو کہاں سیکھے؟ تو اس نے بتایا کہ میں 12 سال پڑوس کے ملک میں عیسائیت پھیلانے کے لیے کام کر چکا ہوں. مطلب 12 سال میں نے پڑوس کے ملک میں عیسائیت پھیلانے کے لیے کام کیا ہے. تو زبان میں نے سیکھی، بازارتہ میں سکھائی گئی، اتنی شستہ بول رہا تھا. بعض لوگ تو باطل مذہب ہونے پر، یعنی بنیادی غلط ہے، محنت کیے جا رہے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں اس کی نشاندہی فرمائی کہ ہم کیا ہم آپ کو ایسے لوگ بتائیں کہ جو سب سے زیادہ اپنے عمل کو ضائع کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اپنے عمل کو ضائع کرنے والے ہیں. وہ یہ ہے کہ عمل غلط کر رہے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن رخ صحیح نہیں ہے. جو اس کے شرائط مطلوبہ ہیں وہ پوری نہیں کرتے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پورا ضائع ہے، بلکہ الٹا وبال جان ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پوری طرح ملت اسلامیہ سے خارج تو نہیں ہے، ہے تو وہ ملت اسلامیہ کے اندر ہی، لیکن ملت اسلامیہ کے 72-73 فرقوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی. جو حال یہودیوں کا ہوا امت بننے میں، بٹنے میں، بٹوارا ہونے میں، یہی حال اس کا بھی ہوگا. تو سب بھی محنت کر رہے ہیں، رخ کی بات ہے. اس لیے صحیح رخ عمل کا یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے، اور عمل کا صحیح رخ علماء حقانی کی رہبری کے بغیر طے نہیں ہو سکتا. عمل کا صحیح رخ علماء حقانی کی رہبری کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، یہ جاہلوں کی بس کی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے اس دعوت کے کام کی سرپرستی بھی علماء حقانی ہی کرتے ہیں شروع سے. عالم کو معلوم ہے کہ قرآن میں کیا ہے، عالم ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں کیا ہے. حق تو قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن خود قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ باریک چیز ہے. بہت بزرگ نے لکھا ہے کہ علماء کے پاس جو ہے وہ ہے قرآن اور حدیث. قرآن حدیث میں کیا ہے؟ جو علماء کے پاس، کیونکہ علماء ماہرین جو ہیں، علماء حقانی جو ہیں، وہی ہیں اس کے حامل. یہ قرآن میں کیا ہے، ہے تو قرآن میں بالکل صحیح، مگر وہ کیا ہے اس میں سے نکال کے دینے کا جو کام ہے وہ تو ان کا ہی کام ہے جو اس کے ماہر ہیں. اس میں کیا ہے، اس کے ماہرین ہی کا کام ہے کہ وہ اس میں سے نکال کے دیتے ہیں. اس لیے کام کے رخ کا صحیح ہونا، اور کام کا ہونا، اور کام کا ہوتے رہنا، یہ ہے ترقی کی بنیاد. اس لیے میرے دوستوں، بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی سستی میں آ جاتا ہے، ہر آدمی کے حالات یکساں نہیں ہوتے، اور ہر آدمی پر نشیب و فراز لازمی ہے. ہر کام کے واسطے ایک جذبے کا وقت ہوتا ہے، ایک شوق کا وقت ہوتا ہے، اور ایک اس کے ہدو کا اور بتو کا ٹھہراؤ کا ٹائم ہوتا ہے. جب سالن پکتا ہے ایک اس کے ابال کا وقت ہوتا ہے، ایک اس کے ابال کے بعد کا وقت ہوتا ہے. پک گیا، ابال کا اعتبار نہیں ہے. سوڈا جب آپ ڈالیں گے گلاس کے اندر تو جس وقت آپ ڈال رہے ہیں اس کا اعتبار نہیں، جب اس کا کف ختم ہو جائے تب اس کا اعتبار ہے کہ وہ کتا ہے. جو شوق اور جذبے کا وقت ہے اس کا اعتبار نہیں ہے کہ جذبے میں آپ کتا اچھل رہے تھے. جب جذبہ ختم ہو گیا تو جو لیول ہے وہ ہے سطح کام کی، کہ آپ اتنے دیندار ہیں اور اتنے دن کی محنت کرنے والے ہیں. جب محنت کا شوق ختم ہو گیا، طبیعت کی امنگ ختم ہو گئی اور جولانی چلی گئی، جودت طبع چلی گئی، آدمی مزمحل ہو گیا، اس کے بعد میں کس چیز کو وہ کنٹینیو کر رہا ہے، کس پر استقامت اس کو ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر دین کی محنت کا اتنا لیول آیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے خود دین پر عمل کرنے کا معاملہ بھی ایسے ہی، جب دین پر عمل کر رہا ہو طبیعت کے نہیں چلنے کے وقت میں نفس کے مجاہدے کے ساتھ، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا دیندار ہے۔ ایک دم خیر کے داعیے کو بڑھاوا مل گیا اور نمازیں بھی شروع ہو گئیں، نوافل بھی شروع ہو گئے، تلاوت بھی شروع ہو گئی، ذکر بھی شروع ہو گیا، تسبیحات بھی شروع ہو گئے، گشتیں بھی شروع ہو گئی، اور جناب والا ایسا تہجد بھی شروع ہو گئی، اشراف بھی، چاشت بھی، ایسا معلوم ہو رہا کہ بس ولایت کے مرتبے پہ آدمی پہنچ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں آہستہ 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 آدمی ایک لیول پہ آ جاتا ہے، سب چیزیں اس کی، بعض اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ اس کو پکڑ لیتا ہے مضبوط، آدھا آدمی ایسا ہوتا ہے اس کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، اور عمومیت کے ساتھ میں یہ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں آدمی کے قابو میں باقی نہیں رہتی، کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، تو جو چیزیں باقی رہ گئی وہ ہے دین کا لیول۔ اس لیے میرے بزرگ بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ دعوت کی محنت ہماری ذات کو فائدہ دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم ترین ذمہ داری کو ادا کرنے کی صورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ یہ کام ہمارے کاموں میں سے ہے، اس کام کو ہمارے مقاصد میں شامل کیا گیا ہے، اس کام کی بنیاد پر اللہ پاک نے ہم کو امتیاز عطا فرمایا ہے۔ دعوت کا کام وہ ہے کہ جس میں اس امت محمدیہ کو امتیاز ہے۔ امتیاز کا اس لیے میں بول رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ہمارے ساتھی غلط فہمی میں یہ کہہ ڈالتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں دعوت نہیں تھی، پچھلی قوموں میں بھی دعوت تھی، دعوت ہر قوم میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں ہی دعوت ہے، نہیں، دعوت ہر قوم میں ہوتی ہے، ہر نبی کے پیرووں میں دعوت کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، مگر پچھلوں میں اور اب میں یہ فرق ہے کہ پہلی امتیں اگر دعوت کی محنت کو چھوڑ دیتی اور ظلمت چھا جاتی تو نبی آ جاتے، کیونکہ پچھلی امتوں میں جو نبی آئے تھے وہ آخری نبی نہیں تھے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ دعوت کے کام اس میں ہے، اگر یہ امت دعوت کے کام نہیں کرے گی تو بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس معاملے میں اس کو امتیاز دیا گیا ہے، اسی لیے اس میں اس کو ثواب زیادہ دیا گیا ہے، اسی لیے اس میں سستی اور کوتاہی کرنے پر عذاب بھی زیادہ ہے۔ پچھلی امتوں پر عذاب اتنا زیادہ نہیں جتنا اس امت پر ہوگا اگر وہ دین کی محنت نہیں کرے گی، اور پچھلی امتوں کو اتنا ثواب نہیں جتنا اس امت کو ہوگا اگر وہ دین کی محنت کرے گی، تو کیونکہ دین کی محنت کی نسبت اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے خاتم النبیین کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے لگی ہوئی ہے۔ اب اگر محنت یہ امت نہیں کرے گی تو جتنا دین نہیں پھیلے گا، رکے گا، اس سب کی ذمہ دار یہ امت ہوگی، اور اس وجہ سے اللہ کے غضب کی وہ مستحق ہو جائے گی۔ کون؟ یہ امت مستحق ہو جائے گی، اللہ کی ناراضگی کی مستحق ہو جائے گی۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑنے پر کتنی سخت وعیدیں ہیں، دعوت اللہ کے کام کے چھوڑنے پر کتنی سخت وعیدیں ہیں، اور کرنے پر کتنے فضائل ہیں، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تمہارے ہر عمل میں ثواب بڑھا دیا جائے گا، تمہارے عمل میں نہیں جو چیزیں تمہاری محنت میں معاون ہیں ان کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ دین کی محنت وہ عظیم محنت ہے میرے دوستو کہ دین کی محنت میں اگر آدمی چلتا ہے، ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم به عمل صالح، جب آدمی کسی جنگل کو طے کر رہا ہو تو جنگل کا طے کرنا ایک عمل شمار کیا جاتا ہے، قرآن کریم کے الفاظ، اتنی چیزیں معاون ہوتی ہیں سب پر ثواب ہوتا ہے، حتیٰ کہ گھوڑا آدمی رکھے تو گھوڑے رکھنے پر ثواب، گھوڑا چارہ کھائے تو چارے کی پتیوں پہ ثواب، گھوڑا لید کرے تو گھوڑے کی لید پر ثواب، وہ اگر پیشاب کرے تو اس پر ثواب، اگر گھوڑا پیشاب نہیں کرے گا تو مر جائے گا، پھر یہ گھوڑے پہ چڑھ کے دعوت کرتے دے گا۔ جو پٹرول جلتا ہے اس پر ثواب، اور جو سلینڈر میں جو جتنا فضلہ اس کے خارج ہوتا ہے اس پر ثواب۔ ظاہر ہے کہ آج کا گھوڑا تو وہی ہے، پہلے زمانے کا گھوڑا وہ تھا، اس زمانے کا گھوڑا یہ، پہیے کے ایک چکر پہ ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی محنت میں یہ بات رکھی ہے کہ دین کی محنت کے لیے جتنی چیزیں معین و مددگار ہوں گی، اس میں کارآمد ہوں گی، سب پر ثواب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کی نسبت پر وہ چیزیں کام کر رہی ہیں۔ یہ ثواب کیوں ہے میرے دوست؟ یہ ثواب اسی لیے ہے کہ ختم نبوت والا یہ کام ہے، اگر یہ امت اس کام کو کرے گی تو پھر ہدایت پھیلے گی، چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب کی جگہ ہے، یہ ہدایت کی محنت ہوگی تو ہدایت پھیلائیں گے، پھیلاتے اللہ ہیں، محنت کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں، بندے کو جو ارادہ دیا گیا ہے وہ ارادے کو کتنا استعمال کرتا ہے, اور فزیکلی طور پر بندے کو جو استعدادیں دی گئی, قوتیں دی گئی ہیں, وہ کتنی استعمال کرتا ہے, اس کا امتحان ہے. یہ کرتے تو اللہ ہے, استعمال میں بھی اللہ ہی کی مشیت کام کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد میں ہدایت کا پھیلانا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں. اور اگر کوئی گمراہی کی محنت کرے گا تو گمراہی پھیلا دیں گے, گمراہی کی کوئی محنت کرے گا, باطل کی محنت کرے گا تو باطل پھیلا دیں گے. حساب وہاں چکنے والا ہے کس کی محنت صحیح تھی کس کی غلط تھی. بقیہ محنت پر عمل, محنت پر رزلٹ کا آ جانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور حکمت کے اعتبار سے دنیا میں سب کے ساتھ چلا ہوا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی انتہائی ارتریزی کے ساتھ خون پسینہ ایک کر کے حلال کمائی کرتا ہے تو کمائی دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. اور ایک آدمی کچھ بھی نہیں کرتا, لبلبی کسی کی کنپٹی پہ رکھ دیتا ہے بندوق کی ریوالور کی, اور اس کے بعد میں پیسے وصول کر لیتا ہے, تھوڑے بھی نہیں وصول کرتا, اتنے وصول کرتا بال مرتبہ کہ اس کی پشتے مل کے کھائیں, وہ بھی کھائے, اس کا خاندان بھی کھائے, اور کئی سالوں تک کھائیں, اس کی نسل بھی کھائے. 1 کروڑ روپیہ دے دو, 3 کروڑ روپیہ دے دو, 5 کروڑ روپیہ دے دو, چلتا رہتا سلسلہ, صبح سے شام تک ہوتے رہتے, کس سے اخبارات میں آتے رہتے. ایسا نہیں کہ رات کے اندر دیواروں کو پھان کے گھروں کے اوپر چڑھ کے خفلوں کو توڑ کے آدمی پیسے کما کے لاتا ہے. خفل کو توڑ کے جو پیسے لے کے آیا اس کو پیسہ کہاں سے ملا؟ یہ تھوڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے, وہ چاہ رہا تھا, اللہ کا چاہنا تو پورا نہیں ہوا, اس کا چاہنا پورا ہو گیا. ایسا بھی ہوتا کہ اس دنیا میں کہیں چوری کرنے والے کو بھی مال مل جاتا ہے, حلال محنت کرنے والے کو بھی مال مل جاتا ہے, حساب وہاں ہوگا, مگر دے دیں گے وہ اس کو بھی اس کو بھی, موحد کو بھی پال دیں گے اور مشرک کو بھی پال دیں گے. پالتے موحد کو بھی ہیں, اور کون پالتا ہے؟ اللہ ہی پالتا ہے. لا رب الا اللہ, الحمدللہ رب العالمین, سارے عالموں کا رب وہی ہے. اور جو کالی دیوی سے لگا ہوا ہے, اور جو گوری دیوی سے لگا ہوا ہے, اور جو بتوں سے لگا ہوا ہے, مورتیوں سے لگا ہوا ہے, پتھر کی مورتیوں سے, لکڑی کی مورتیوں سے, کوئی درختوں سے جڑا ہوا ہے, کوئی سورج سے جڑا ہوا ہے, کوئی پانی سے جڑا ہوا ہے, کوئی بندر سے جڑا ہوا ہے, کوئی برگد سے جڑا ہوا ہے, کوئی پتھر سے, کوئی کنکر سے, تو جو مشرک ہیں, اور مشرک میں بھی غلیظ ترین جو مشرک ہے, اس کو بھی وہ پال دیں گے. وہ سمجھتا رہے گا کہ مجھے یہ چیز پال رہی ہے, لیکن پالیں گے وہی. جو موحد ہے اس کو بھی پال دیں گے, اور موحدین میں جتنے طبقات ہیں ان کو بھی وہ پال دیں گے, چاہے وہ کچھ بھی سمجھتے ہیں, کچھ بھی اس میں توجہ کا حساب وہاں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اس دنیا میں, کہ جو اس دنیا میں محنت کرے گا اس محنت کے اعتبار سے اس کو یہاں اس کا پھل دکھایا جائے گا, اور پھر آخرت میں اس کا حساب چکایا جائے گا. یہ ختم نبوت کی وجہ سے اس امت پر ہدایت کی محنت کی ذمہ داری ہے. ہم خاتم النبیین کی امت ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. یہ امت دین کی محنت کرے گی تو بھی نہیں آئے گا, دین کی محنت نہیں کرے گی تو بھی نہیں آئے گا. قیامت آ جائے گی مگر پھر نبی نہیں آئے گا. تو ویسے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رخ لائیں گے پھر پورے مسلمانوں کے اندر, کہ سارے مسلمانوں میں دین ہی دین ہوگا, اور ساری دنیا سارے انسانوں میں دین ہوگا. بیت وبر ولا مدن الا ادخله اللہ الاسلام, کوئی کچا مکان, کوئی پکا مکان نہیں چھٹے گا مگر اللہ پاک اس میں اسلام کو داخل کر دیں گے. بعز عزیز وذل ذلیل, عزت والا اگر کوئی عزت سے قبول کرتا ہے اسلام کو تو عزت دے کر, اور اگر کوئی عزت کے ساتھ نہیں قبول کرتا تو جھک مار کے قبول کرنا پڑے گا. ذل ذلیل کا ترجمہ اردو کا یہ بن سکتا ہے, جھک مار کے قبول کرنا پڑے گا. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو اعلان کر دیں گے کہ امت سیف ام الاسلام, بھائی یہاں پر اب دو ہی چکلے ہیں اور کوئی تیسری چکل یہاں پر اب نہیں ہے, جزیہ وجیہ کا نظام برخاست کر دیں گے, یضع الجزیہ, جزیہ کا نظام, ٹیکس کا نظام ختم کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام, اور خنزیر کو قتل کر دیں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, اور یہ اعلان کر دیں گے کہ امت سیف ام الاسلام. امام مہدی کے زمانے میں ہوگا یہ, ایک وقت تو ایسا اللہ پاک لائیں گے. مگر اور یہ بھی ظاہر ہے کہ امام مہدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کریں گے, اپنے نہیں چلائیں گے, سنت محمدیہ کی, شریعت مصطفیہ کی پیروی کریں گے. وہ نبی ہونا تو ان کا کینسل نہیں ہوتا, چونکہ نبی ایک ایسا عہدہ نہیں ہوتا کہ جو لینے دینے کے بعد میں پھر لے لیا جائے, لیکن اپنی نبوت چلائیں گے نہیں. وہ بس لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی, جیسے موسیٰ پہ صادق ہے ایسے حضرت عیسیٰ پہ بھی یہ صادق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تورات کی ایک نسخے کی تلاوت کے دوران تلاوت فرما رہے تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ چونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ایک چیز ہے پڑھنے کی, اس میں بھی فائدہ ہے, یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اس میں اچھی باتیں ہیں, اس کو بھی پڑھنے میں کیا حرج ہے, مگر اس میں جو مذرت پھیلی ہوئی تھی, جو نقصان کا پہلو تھا, ادھر توجہ نہیں گئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کل کے دن لوگ تورات کو بھی لے کے بیٹھا کریں گے قرآن کے ساتھ, اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گا کہ ہر اچھی بات جہاں سے مل جائے وہ لیتے چلے جاؤ, چاہے وہ صحیح راستے سے ہو کہ غلط راستے سے, تو پھر اس میں اچھی بات کی غلط بات کی تمیز ختم ہو جائے گی, اگر خراب باتیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی, بہت سے مفاسد تھے اس کے اندر، اور ایک حقیقت کا اظہار کرنا بھی تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے عمر سے کہا کہ عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے، وہ تو اپنا پڑھنے میں لگے ہوئے تھے. جیسے ہی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، چونکہ آپ ناراض ہوتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا. کانما اسرا علی وجنتیہ الرمان، ایسے ہو جاتا جیسا کہ آپ کے دونوں رخساروں پر انار کو نچوڑ دیا گیا ہو، اتنی سرخی آئی. بہت خوبصورت، بہت گورے گمٹے اور سرخی مائل تھے ہی تھے، غصہ اگر آ گیا تو پورے سرخ ہو جاتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رخساروں کے اوپر انار کا رس ڈال دیا گیا ہے. کہنے کہ دیکھتے نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تورات کا نسخہ بند کر دیا اور گھٹنوں کے بل ہو گئے دوزانوں، اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ نبیہ، میں اللہ کو رب بنا کے راضی ہوں، اسلام کو اپنا دین بنا کے راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے راضی ہوں. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ، یعنی ایک سمجھانے کا انداز ہے، حضرت عمر ویسا سمجھ نہیں رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو قیامت تک کے لیے ظاہر کر دیا کہ میری آمد کے بعد میں اور قرآن پاک کے نزول کے بعد میں پھر کسی دنیاوی علم کے چلنے کی تو بات الگ ہے، پھر آسمانی علم نہیں چل سکتا جو اس سے پہلے آ چکا ہے. لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، زندہ ہوتے جن پر یہ تورات نازل ہوئی ہے، تو ان کے لیے گنجائش نہیں تھی سوائے میری اتباع کی. وہ تورات پر عمل نہیں کر سکتے تھے. وہ جو علم آسمان کا ان پر اترا اللہ پاک کے پاس، وہ تو کلیم تھے، کلیم اللہ تھے، براہ راست بات کرنے کی سعادت اللہ نے ان کو دی تھی، یہ خاص معجزہ تھا ان کا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتباع کرنی پڑے گی، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اتباع ہی کریں گے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اب خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ اس پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی محنت کرے اور لوگوں میں دین کو لائے، لانے کی فکر کرے. سب کو اللہ کے دین لانا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکا دینا، اللہ کی بڑائی کو دلوں پر مستولی کر دینا، غالب کر دینا. اللہ کی بڑائی کے عقیدت مند عقیدہ سب رکھتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے بڑائی کا عقیدہ اور ایک ہے اس عقیدے کا استہزاء. اللہ کے عظیم ہونے کا عقیدہ سب کا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے عظیم ہونے کا عقیدہ اور ایک ہوتا ہے اس کا استہزاء. اللہ سے محبت سب رکھتے ہیں، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت کا استہزاء اور اس کا غلبہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری امت محبت کرتی ہے، غیر محبت کرتے ہیں امت تو خیر کیوں نہ کرے گی، ساری امت محبت کرتی ہے. ایک ہے محبت کرنا اور ایک ہے محبت کا استہزاء اور اس کا سلیقہ مندی. منمانی محبت کا اظہار کریں گے تو بد سلیقے کی ہوگی، اور یہ چونکہ دین کا معاملہ ہے تو اگر محبت کا اظہار بد سلیقے کی سے ہوگا تو اس پہ بھی پیٹ بھر جوتے پڑیں گے. یہ دین کا معاملہ ہے، اس کے اندر بد سلیقے کی نہیں ہو سکتی. اور یہی مطلب ہے بزرگوں کے اس قول کا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. حضور کی محبت کے معاملے میں آپ دیوانہ پن نہیں کر سکتے، اس میں بھی بہت شانہ پن کرنا پڑتا ہے، اس میں تو آپ کو جو لمیٹیشن دیے گئے ہیں اس میں ہی رہنا پڑتا ہے. تو ایک ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے اس کا استحضار اور غلبہ. ایسی ایک ہوتی ہے عظمت اور بڑائی، ایک ہوتا ہے اس کا استحضار اور غلبہ. تو اللہ کی بڑائی کا استحضار جب ہوتا ہے تب آدمی اللہ کی بڑائی کے نیچے دبتا ہے، اور اللہ کی بڑائی کے نیچے دبنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی نفسانیت ختم کر کے اللہ کے حکم کو قبول کر لیتا ہے. اتنی بڑائی کا غلبہ آدمی پر ہو کہ ان کی بڑائی کی وجہ سے اپنی نفسانیت ختم کر کے ان کے حکم کو قبول کر لے آدمی. اللہم انی اسالک من خشیتک ما تحول به بینی وبین معاصیک، حدیث شریف میں دعا سکھائی گئی کہ یا اللہ آپ کی اتنی خشیت چاہیے، اتنا ڈر چاہیے آپ کا کہ آپ کے درمیان، میرے درمیان اور آپ کی نافرمانی کے درمیان وہ آپ کی خشیت اور آپ کا ڈر حائل ہو جائے. میرے درمیان اور نافرمانی کے درمیان، آپ کی نافرمانی کے درمیان میں وہ حائل ہو جائے. اتنی چاہیے، یعنی کہ صرف چاہیے نہیں، اتنی چاہیے. وہ ہوتا ہے عظمت کے غلبے سے، اور اسی وجہ سے اسلام کے اندر اس تربیت کا بہت لحاظ کیا گیا ہے. ہر مرتبہ اذان ہوتی ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، اذان میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، اور اذان میں نماز مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے اور اس میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے بڑا ہونے کا عقیدہ نہیں ہے اس وجہ سے اذان دی جا رہی ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جا رہا ہے، نہیں، چونکہ یہ عقیدہ ہے اس لیے اس عقیدے کی تجدید کرائی جا رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے. بھائی ہم مانتے ہیں، ایک صاحب نے تبلیغ والوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغ والے تو بس ہمیشہ اللہ کی بڑائی، اللہ بڑے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ویسے، کیا ہم نہیں مان رہے کہ اللہ کو اللہ بڑے نہیں ہیں بول رہے ہیں کیا؟ ارے بھائی کچھ اور بات بھی تو بولو. ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ نظام جو اذان کا جو نظام ہے اس میں کیا بات ہے، پھر یہ نماز کا جو نظام ہے اس میں کیا بات ہے. پھر یہ جو عقیدہ ہوا کرتا ہے اس عقیدے کو تازہ کرنا پڑتا ہے، اس کو غالب کرنا پڑتا ہے،
اور آج اذان مسلمان سنتا ہے اس کے معنی کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آواز میں یہاں تک فرمایا اپنے بیان میں کہ اللہ اکبر بھی چار مرتبہ ہے شروع میں, جبکہ سارے اذان کے جتنے جملے ہیں وہ دو دو مرتبہ ہیں, لیکن اللہ اکبر چار مرتبہ ہے شروع میں, پھر آخر میں اگر سے دو مرتبہ ہے. اور وہ چار مرتبہ اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ عناصر اربعہ سے بنی ہوئی ہیں, آگ پانی مٹی ہوا, یہ چار عناصر یا تو مجرد ہیں یا مرکب ہیں, مفرد ہیں یا مرکب ہیں, تنہا ہے یا پھر مل کر ہی کوئی چیز بنتی ہے. ہر چیز میں یہی ہے, آگ پانی مٹی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو کچھ تمہیں مشاہد ہوتا ہے یہ سب کا سب بڑا نہیں ہے بڑا میں ہوں, تاکہ اس وجہ سے آدمی پر اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کا تاثر آدمی کے قلب پر آ سکتا ہے سب سے قلب فارغ ہو جائے اور اللہ کی بڑائی کے سامنے آدمی جھک جائے. وجود اس کے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, پھر بھی اذان میں یہی اعلان کرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ایک مرتبہ کر دیا, دس مرتبہ کر دیا, پچاس مرتبہ کر دیا, سو مرتبہ کر دیا, آپ کو یہی کرنا ہے, کیونکہ یہ کام ہے مستقل. اللہ کی بڑائی یہ کام ہے, اللہ کی بڑائی, اللہ کی پاکی, اللہ کی تحلیل, اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحمید, اللہ کی تکبیر, یہ مقاصد میں سے ہے. اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ انسان کو کہ اللہ کی بڑائی بولو, اللہ کی تعریف کرو, اللہ کے کمالات بولو, اللہ کے کمالات سوچو, اللہ کے کمالات بولو, اور ان کے کمالات اور بڑائی کا اعتراف اپنے عمل سے کرو, جس کے اندر آدمی جھک جاتا ہے, سجدے میں جاتا ہے, ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاتا ہے, قامہ کرتا ہے, قامہ کرتا ہے, قعدہ کرتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی بڑائی ہی کا اظہار کرنا ہے. تو جیسے اذان کے اندر اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے اور اذان سے آدمی جیسے مسجد میں آتا ہے تو پھر جو ہے نا اقامہ کہنے والا وہ بھی اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے. نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو امام صاحب پھر وہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر, اور نماز میں رکوع میں چلے گئے تو بھی وہی, سجدے میں چلے گئے تو بھی وہی, سجدے سے اٹھے تو بھی وہی, پہلی رکعت میں بھی وہی, دوسری میں بھی وہی, تیسری میں بھی وہی, چوتھی میں بھی, دو پڑھو یا تین پڑھو یا چار پڑھو, چلو اچھا امام صاحب نے تو کہلوا دیا, مگر آپ کو اختیار دیا گیا ہو کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہے پڑھیں وہ بھی نہیں. سنت میں پھر آپ کو وہی کرنا ہے, نفل میں پھر آپ کو وہی کرنا ہے, پچاس سال سے آپ زندہ ہیں تو بھی وہی کرنا ہے, پچاس ہزار سال سے زندہ ہیں تو بھی وہی کرنا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک مستقل چیز ہے, یہ ایک مستقل چیز ہے, کرنے کی چیز ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ غرارہ ہے, خدا ہے, دھوکہ دیتی ہے, تو اپنی بڑائی کا یا غیر شعوری طور پر اپنے اثرات کا نفوذ وہ کرتی چلی جاتی, متاثر ہو جاتا ہے آدمی. اس تاثر کو ہٹانے کے واسطے اللہ پاک کی عظمت و بڑائی, ان کی قدرت, ان کی ربوبیت, ان کی حکمت, ان کا علم, ان کی عظمت, ان کی جبروتیت, ان کی قدوسیت, ان کی کبریائی, یہ سامنے لانی پڑتی. تو اتنی خشیت اللہ کی, اتنی عظمت چھا جائے ہمارے دلوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدمی جھک جائے. اس لیے دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ لوگوں ربک فکبر, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. دعوت کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اٹھو, لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے اور اپنے رب کی بڑائی سناؤ, ربک فکبر. بعض لوگ بعض لطیفہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں, نقطہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں باتوں میں. ربک فکبر میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ الٹا کرے تو بھی یہی ہوتا, ربک فکبر اگر الٹا کرے تو ربک فکبر بنتا, اپنے رب کی بڑائی بولو, اپنے رب کی بڑائی سناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی اساس یہ رکھی ہے, تو یہ وجہ اس کی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی عظمت کا غلبہ دلوں پر ہوتا ہے. اور جتنی اللہ کی عظمت کا غلبہ ہوگا, اللہ کی بات کی عظمت کا غلبہ ہوگا, اور جتنی اللہ کی بات کی عظمت آدمی پر کھل جائے گی تو اپنی چلانی چھوڑ دے گا آدمی, اور ساری خرابیوں کی جڑ نفسانیت ہے. ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں. آدھا ادوبی کا نفس کلتی بین جمبے, تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرا نفس ہے جو تیرے پہلوؤں کے درمیان میں ہے. اس لیے میرے دوستوں بھائیو محنت کرنا ہے. ایک مرتبہ مرکز نظام الدین میں اس بات کا مشورہ ہو رہا تھا کہ بھائی یعنی پرانوں کا جوڑ تھا, تمہارا ابراہیم صاحب دامت برکات تم تشریف لائے, اور انہیں نے ان کا بیان طے تھا. وہ آ کے کہنے لگے کہ بھائی دو قسم کے دو مقصد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں, وہ ایک یہ کہ صاحب کام کیسا بڑھے, کام کیسا بڑھے. ظاہر ہے کہ ہمارا مشورہ ماہانہ مشورہ ہے, ہم کاہے کا مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دعوت والا کام کیسا بڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا بڑھے گا اتنا لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت آئے گی. چونکہ کوئی دنیا بھی مادی منفعت تو ہے نہیں, کوئی ممبر شپ ہی نہیں ہے کہ جتنے زیادہ ممبر بڑھیں گے اتنا زیادہ چندہ بڑھے گا. تبلیغ والے چندہ نہیں کرتے, چندہ نہیں مانتے. البتہ اتنی بات ہے کہ تبلیغ والے بندہ مانتے ہیں, اور بندے کے ساتھ میں چندہ لگا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جب جدھر بندہ مانتے تو نہیں ہے لوگ, اور لیتے بھی نہیں. خرچ کرنا ہے آپ کو تو آپ خود خرچ کرو. متعدد مرتبہ میں نے دیکھا ہے خود ذمہ داروں میں اور نظام الدین میں بھی کہ کوئی آدمی لا کے بولا یہ زکات ہے آپ خرچ کیجیے, تو بولے میں کہیں خرچ کروں, تو کیا کر رہا ہے بھائی, تو خرچ کر, تیری زکات تو خرچ کر, میرے سر پہ کیوں ڈال رہا ہے. میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی ان کو لا کے کہتا ہے کہ صاحب یہ زکات ہے آپ اس کو خرچ کیجیے, آپ کیا کر رہے ہیں, میرے کو کہیں لگا رہے ہیں آپ کرو. تو یہاں کو مال بنانا نہیں ہے, مال کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ تو بتانا ہے کہ نبیوں کی دعوت کی اساس ملک اور مال کی بنیاد پر نہیں ہوتی. حتیٰ کہ ملک اس لیے بھی نہیں چاہا جاتا کہ اس میں دین کو نافذ کریں گے, یہ بھی بنیاد نہیں ہوتی. ہم ملک اس لیے پہلے ملک لے لیں گے تاکہ اس پر دین نافذ کریں, یہ بھی ان کی بنیاد نہیں ہوتی. پہلے اللہ کی بڑائی کی بنیاد ہوتی ہے. جب اللہ کی بڑائی کی محنت آدمی شروع کر دیتا ہے, زمین فراہم ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو ملک بھی موعود ہے, وعدے میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے, جیسے اور چیزیں آتی ہیں وہ بھی, مگر اس کو بنیاد بنانا یہ نہج نبوت سے ہٹا دے گا. اور نبوی نہج سے ہٹنے کے بعد میں اللہ کی مدد نہیں رہے گی. جب اللہ کی مدد نہیں رہے گی تو اگر کچھ مل بھی گیا تو اس میں دین نہیں چلے گا, پھر اس میں آپس میں سرپٹبل دین چلنے سے پہلے ہو جائے گی, اور ایسی سرپٹبل ہوگی جس کی کوئی حد نہیں. نبوی چاہیے, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہے یقین صحیح کو دلوں کے اندر بٹھا دینا. اللہ کی عظمت ہر دل لے لے, اور بالخصوص دین کی محنت کرنے والا لے لے. ہم محنت اس لیے کر رہے ہیں میرے دوستوں کہ ہمارا دل اللہ کی بڑائی کو لے لیں, اس کو جذب کر لیں, اور اتنا غلبہ ہو جائے کہ جزوی دینداری نہ رہے کلی دینداری ہو جائے. جزوی دینداری کا مطلب ماشاءاللہ محنت کرتے کرتے داڑھی سنت کے مطابق ہو گئی, لباس سنت کے مطابق ہو گیا, کرتا بھی صحیح ہو گیا, پاجامہ بھی صحیح ہو گیا, داڑھی بھی صحیح ہو گئی, نمازوں کی پابندی بھی آ گئی, ماشاءاللہ بہت بڑی بات, بہت بھی بہت بڑی بات ہے نمازوں پہ پابندی ہو جانا, اور دعوت کی برکت ہے ماشاءاللہ. میں نے میرے دوستو اچھے اچھے دینداروں میں نماز کا ویسا اہتمام آپ کو کم ملے گا جتنا ایک دائی کو ہوتا ہے. یہاں نماز چلی گئی 8 بجے والی, ابھی 8:15 بجے والی میں, وہاں جا رہے ہیں ایک میل جماعت سے نماز پڑھنے کی, 8:15 بجے کی نکل گئی تو بھائی وہاں 8:45 بجے ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کے, اور بہت بڑی بات ہے کہ نماز کا اتنا اہتمام, اور وہ بھی جماعت با جماعت نماز پڑھنے کا, مسجد میں پڑھنے کا, کہ اگر ایک جگہ کی جماعت چھٹ جائے تو دوسری جگہ, دوسری جگہ کی چھٹ جائے تو تیسری جگہ. مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کے اور بھی سارے بہت سے کام ہیں, اس میں بھی آدمی دیندار ہو جانا. 15 سال سے آدمی لگا ہوا ہے دین میں, دعوت کے کام میں, لیکن شادی ہو گئی, اس میں سب چل رہے ہیں خرافات, لڑکے والے ہیں تو بھی چل رہے ہیں, لڑکی والے ہیں تو بھی چل رہے ہیں. ارے بھائی لڑکا والا ہے تو تجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی, لڑکی والا تو بعض مرتبہ چلو بھائی پریشر میں آ جاتا ہے کہ بھائی لڑکی ہے اٹھا دو, خیر خوبی سے عافیت سے اٹھا دو, چھوٹی موٹی روٹی چھوٹی موٹی جو اونچنی چھو رہی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا ضرر سامنے رکھا ہوا ہے کہ بچے نہیں اٹھے گی. آپ لڑکے والے تھوڑا دب جاتے ہیں, جیسے دنیا کے معاملے میں دب جاتے ہیں, بعض مرتبہ دین کے معاملے میں بھی دب جاتے ہیں. لڑکے والے کو کیا مصیبت آ گئی, تبلیغ کے کام کرنے والوں کے بچوں کی شادیاں ہیں, تبلیغ کے کام کرنے والے کی شادی ہے, اس کے بعد میں بھی خرافات ہو رہی ہیں, اس میں بھی بےہودگیاں ہو رہی ہیں, اس میں بھی ناجائز کام ہو رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دینداری اس میں نہیں اتری, یہ ہے بات. اور اللہ کی عظمت اتنی ہونا ہے کہ دینداری اس میں بھی اتر جائے. کاروبار, معاملات, لین دین, اور لین دین میں چھوٹے پیمانے کا یا بڑے پیمانے کا. ایک مرتبہ ہمارے عابد بھائی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اور وہ مولانا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہی تھی. فرمایا کہ دینداری کے اندر معاملات میں بھی بڑے لیولز ہیں. 10-5 روپے کی بات ہے تو آدمی پائی پائی کا حساب کر کے لے دیں گا, 15-20 روپے کی بات ہے, 25-50 روپے کی, 1,000-500 کی بات ہے. کچھ کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ 5-10 ہزار میں بھی متاثر نہیں ہوتا, بھائی 5-10 ہزار کا معاملہ بھی ہے جیسے کہ ویسا. پھر اس سے آگے 25-50 ہزار کا مسئلہ آ گیا تو بعض اس میں ڈھیلے ہو جاتے, بعض اس میں ٹائٹ رہتے. پھر 1-1.5 لاکھ کا مسئلہ آ گیا تو اس میں بعض ڈھیلے ہو جاتے, بعض اس میں گڑبڑ ہو جاتے, بس صحیح رہتے. اور آگے بڑھتا چلا گیا, اور لاکھوں میں بات چلی گئی. جب بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں کی بات آتی تو آدمی سوچتا ہے کر لو بعد میں دیکھا جائے گا, اللہ تو معاف کرنے والا ہے. نہیں, دین کی وہ عظمت چاہیے کہ حق تقلیم کی بادشاہت ہو, اس میں بھی آدمی دین کا احترام کرے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے. مالیات میں دین قبول کر لینا یہ ہے دین کے جلد ہونے کی علامت. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں یہ بات ہے, وہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے, سنا کہ دین آتا ہے عبادات کے راستے سے اور جاتا ہے معاملات کے راستے سے. آتا تو ہے, اگر آپ کو کسی کو دیندار بنانا ہے تو کیا کرو, اللہ کی بڑائی کو سنا کے اس کو نماز کا عادی بنا دو. کیونکہ جب 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آنا جانا شروع کرے گا تو لوگوں میں بھی دیندار ہونے کی حیثیت سے ایڈورٹائز ہو جائے گا, اس کا پبلسٹی ہو جائے گی, اور خود کو بھی آ کر جھکتے جھکتے کب تک نہیں جھکے گا. روزانہ مر رہا, سر مار رہا, سر مار رہا, تو اثر تو ہو گئی ہوگا, تو دینداری آ جائے گی. ایک دینی شعور, دین کا مزاج, دین کی فہم, دین پر چلنے کا شوق, جذبہ ہی آ جائے گا. لیکن معاملات میں غفلت ہو جاتی ہے آدمی سے, اور اس سے آدمی پھر دین سے نکل جاتا ہے, اور معاملات میں دین متاثر ہونے کے بعد پھر معاشرت پر, پھر اخلاق پر, پھر عبادتوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. آتا ہے دین عبادات کے راستے سے اور جاتا ہے دین معاملات کے راستے سے. اگر ہم معاملات کو اپنے محفوظ نہیں رکھیں گے تو دین جائے گا اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا, اور دھیرے دھیرے دوسرے شعبے میں بھی دین کمزور ہو جائے گا. ہمت آدمی میں ہو اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرے, یہ سنت ہے بس ایسے ہوگی, شادی سنت, شادی میں سنت طریقہ ہی ہے بس ایسا ہوگا. ماشاءاللہ یہ تو چل پڑا کہ مسجدوں میں نکاح ہونے لگے تبلیغ والوں کے, مگر پھر اس کے بعد میں استقبالیہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں, تو بھائی کیا ضرورت پڑی استقبالیہ کی؟ استقبالیہ حضور پاک کی طرف سے مقرر ہے, میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد میں استقبالیہ چھواروں کا بادام کا رکھ دیا, وہی تو تھا استقبال, اور وہ کیا ہے ریسیپشن, اور کیا ہے, وہ لٹا دو بس, ایک ایک دو دو جو جو مل جائے لے کے اپنا کھا کے نکل جاؤ, قصہ ختم, گھروں کو جاؤ اپنے, ابھی وہاں مزید بوجھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بعض لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا, مولانا مسئلہ اس پہ نہیں ہوتا کہ خرچہ آتا کہ نہیں آتا, مسئلہ اس پہ ہے کہ نبوی طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں, شادیوں کے معاملے میں, ڈیٹنگوں کے معاملے میں, بینڈ بازوں کے مقابلے میں لوگوں کو جب کہا جاتا ہے, عام دعوت والے تو نہیں لیکن عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسا کون سا خرچہ ہے, اتنے ہزار اس میں لگ رہے ہیں, اتنے ہزار اس میں لگ رہے ہیں, 20,000 وہاں لگ رہے ہیں, 25,000 وہاں لگ رہے ہیں, کھانے میں اتنے لگ جا رہے ہیں, 5,000 کا کیا ہے منصب. مسئلہ 5,000-4,000 کا نہیں ہے, مسئلہ شرعی طریقے کا ہے, نبوی طریقہ کیا ہے, نبوی طریقے سے ایک چیز ہو تو ہم معاملات میں دین کو قبول کر لیں, اور پرواہ نہ کریں مال کے کم ہونے کی, زیادہ ہونے کی, رہنے کی, نہیں رہنے کی. یہ مطلب ہوتا ہے دین کے ہمارے اندر جذب ہونے کا. ایک واقعہ یاد آیا امارات کے ایک شیخ کا, ماں ابراہیم صاحب ہی سے سنا ہوا ہے, بڑا عجیب ہے. فرمانے لگے کہ امارات کے ایک شیخ جماعت میں لگ گئے, اور جب جماعت میں آدمی لگتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت ذہن میں آتی ہے, تعلیم بھی ہوتی ہے روزانہ, جب تعلیم ہوتی ہے تو آدمی طلب سے سنتا ہے, عمل کی نیت سے سنتا ہے. تو تعلیم ہو رہی تھی, تعلیم کے دوران ایک حدیث شریف ان کے علم میں آ گئی, اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباریوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ زن ورجا, تولو اور ذرا جھکتا ہوا تولو, ورنہ اگر کوئی تول میں ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کے لیے تباہی ہے. ویل للمطففین, مطففین کے لیے تباہی ہے. مطففین کہتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں, اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو جھکتا ہوا لیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم, کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے دن کے لیے اٹھائے جانے والے ہیں جو بہت بڑا ہوگا, پھر اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ کریں گے. قوم شعیب کو اسی بنیاد پر عذاب دے دیا گیا, ایک بڑی وجہ اس کی یہ بھی تھی ان کے ساتھ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباریوں کو یہ فرمایا کہ زن ورجا, تولو اور جھکتا ہوا تولو. ان کے چار بیٹے تھے ہمارا کے شعیب کے, وہ چاروں کو بھی انہوں نے دعوت میں لگا دیا, تبلیغ میں لگا دیا, اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کے اندر بھی دینداری آ گئی, دین کی عظمت آ گئی, دین کی باتوں کی عظمت آ گئی. مگر ظاہر ہے کہ لیول ہوتے ہیں ہر ایک کے. ایک مرتبہ جب مسئلہ یہ آیا زن ورجہ کا, تو باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو ہمارے کاروبار ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہم نے آج پڑھا ہے, لہذا اس پر آج سے عمل ہونا چاہیے. ہو رہا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کوتاہی ہو رہی ہو, لیکن آج سے اس پر عمل ہونا چاہیے کہ جب تولو تو جھکتا ہوا تولو. بچے جو ہے نا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے مسکرائے کھاتے کھاتے, کہنے کہ ابا جان بات تو بالکل صحیح ہے لیکن ہمارا سونے کا کاروبار ہے. چاروں بیٹوں کے پاس بابا نے چار سونے کی دکانیں لگا کے دی. بچوں نے کہا کہ بابا جان بات تو بالکل صحیح ہے کہ سرکار کا ارشاد ہے, مگر ہے یہ ہمارا سونے کا کاروبار, سونے میں جھکتا ہوا تولیں گے تو ذرا مسئلہ ہو جائے گا. تو باپ نے بڑی عجیب بات کہی, اور کیسے بعض مرتبہ ایک جملہ جو ہے نا بڑی تقریر پہ بھاری ہو جاتا ہے, بڑے مجاہدے پہ بھاری ہو جاتا ہے. ایک ہی جملہ باپ نے کہا کہ بچوں یہ صحیح ہے کہ ہمارا سونے کا کاروبار ہے, مگر اللہ کے رسول کا ارشاد سونے سے زیادہ قیمتی, سونا کیا ہے اس کے مقابلے. بچوں نے کہا ابا جان بس ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بات سمجھ میں آ گئی, آپ کی ایک بات میں اثر ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی, آج سے جھکتا ہوا تولا جائے گا. مولانا ابراہیم صاحب جو کہ ذمہ داروں میں سے مرکز کے, وہ فرما رہے تھے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, روزانہ چاروں دکانوں میں جھکتا ہوا تولا جاتا ہے, اور حسابات میں اکاؤنٹنگ کے وقت میں کیا اس کے حساب کتاب کے موقع پر جو ہے پتا چلا کہ روزانہ 2,000 درہم کا سونا زیادہ جھکتا ہوا تولنے کی وجہ سے جا رہا ہے. روزانہ 2,000 درہم کا سونا محض جھکا کر تولنے توجہ دلا رہے تھے کہ کام کرنے والے ساتھی اپنے معاملات میں بالکل پاک صاف ہوں, چاہیے ان کا معاملہ, کیونکہ اس کا اثر براہ راست تبلیغ پر اور دعوت پر پڑ رہا ہے. جو کہتے ہیں کام بڑا اچھا ہے مگر کام والے بڑے گڑبڑ ہیں, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی زبان ہی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم تبلیغ میں نہیں آ رہے ہیں. اگر کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سننے کی بجائے ان کی سن لیا تو یعنی پتہ اس بات کا چلا کہ ہم سمجھ رہے تھے کام کرنے والے ہیں, اور بعد میں پتا چلا کہ کام کو روکنے والے ہیں, تو کام کو روکنے والے کا وبال تو اپنے کو معلوم ہے. ہمارے معاملات صاف ہوں, ہمارے وعدے بالکل صحیح ہوں, وعدے کے ہم پکے ہوں, معاہدے کے پکے ہوں, اور قرض لینے میں, قرض دینے میں, کاروبار کرنے میں, خرید و فروخت میں, چیز کے عیب دار ہونے کی صورت میں اس کے عیب کو بتا دینے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے تھے ایک مرتبہ, آپ ایک ڈھیر غلے کا پڑا ہوا تھا, آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا, اندر اندر کچا تھا وہ, باہر سوکھا تھا وہ. آپ نے مالک سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تھوڑی سی بارش ہو گئی تھی ہلکی سی, اس کی وجہ سے اس میں نمی آ گئی. اب یہ صبح میں اوپر کا حصہ سوکھ گیا ہے, اندر کے حصے کے اندر نمی رہ گئی ہے. تو ان کا خود بھی ارادہ کوئی ایسا نہیں تھا, لیکن صورت ویسی بن گئی رہتی ہے. آپ نے فرمایا تو پھر اندر کا حصہ باہر کرو, باہر کا حصہ اندر. آپ کو بتا دینا چاہیے, دیکھنے میں نے تو ہاتھ ڈال دیا, مجھے پتا چلا کہ اندر کچا ہے, مگر عام طور پر جو کاروبار ہوتا تھا وہ پورے سبرا کا ہوتا تھا, پورے ڈھیر کا. جب بتاؤ یہ ڈھیر کتنے میں ہے, یہ گیہوں کا ڈھیر ہے, یہ کھجور کا ڈھیر ہے, یہ مرچی کا ڈھیر ہے, یہ فلاں کا ڈھیر ہے, یہ پورا جو ڈھیر ہے لگا ہوا یہ پورا کتنے میں ہے. ایسے ہوتے تھے عام طور پر بازار میں, ایسی فروخت ہوا کرتی ہے ابھی بھی. اب دیکھ لینے والے کو کیا معلوم کہ اندر گیلا ہے اوپر سوکھا ہے. آپ کو چاہیے کہ اندر کا گیلا حصہ اوپر رکھے اور سوکھا حصہ اندر کرتے جائیں, یا پھر فوراً بتا دیں کہ اندر گیلا ہے, تھوڑا سا رات میں بارش ہو گئی تھی, تاکہ وہ پھر دیکھ کے لے لے. آپ نے یہ فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکے کا کام کرے, جو آیت کو چھپا دے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دین جو ہے جذب ہوا کرتا ہے, دین کی قبولیت کی استعداد ہوتی ہے. دعوت کی محنت اصولوں کے ساتھ اس لیے کرتے رہنا ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں اللہ کا دین ہمارے اندر آ جائے, اور یہ محنت اس ترتیب پر ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے جو سارے عالم میں دین کی محنت کی ذمہ داری ہم پر ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے. دیکھو کتنا کم خرچ بالا نشی اور ایک کام دو کاج. اللہ نے کیا نظام کیا کہ اپنی تربیت کے نظام کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی ہدایت کا انتظام بھی اللہ نے اس میں رکھ دیا. تم دعوت کی محنت کرو, اپنے آپ کو بھی لگاتے رہو اس میں, اپنی جان لگاؤ, اپنا مال لگاؤ, اپنی جان و مال سے لگو. کہ صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال دونوں سے مشغول فرمایا تھا, اور اجتماعیت کے ساتھ میں مشغول فرمایا تھا. دین کی محنت کے لیے اجتماعیت کے ساتھ مشغول کیا, اور جان اور مال دونوں کے ساتھ مشغول کیا. کبھی مال کا بھی مطالبہ کیا, کبھی صرف جان کا بھی کیا, دونوں کو کبھی دونوں کو لگایا, دونوں میں سے کسی ایک کو لگایا, مگر ہر صحابی جان و مال دونوں سے حاضر. دین کی محنت جو ہے نا پوری امت مسلمہ کو جان اور مال دونوں کو لگانے کے ساتھ کرنا ہے. متمول طبقے کی ایک بیماری ہوتی ہے, وہ یہ کہ اس کے بعد دین کی فہم بھی ہے, دین کی عظمت بھی, ہاں بھائی دین کا کام ہونا چاہیے, بقیہ کوئی معاملہ آ گیا, لو بھائی یہ پیسے لو, چلو دین کا کام کرو. پیسے دینے کی بنیاد پر دین کا کام کرنا ہر شعبے میں نہیں چلتا, خاص طور پر دین کی عمومی دعوت میں یہ چیز نہیں چلتی. مدرسوں میں چلتی یہ چیز, مسجدوں میں چلتی یہ چیز, عام رفاہی دوسرے کاموں میں چل سکتی ہے چیز, اور وہ بھی ایک مد ہے, ایسا بھی کرنا پڑتا ہے, ہم کو کرنا چاہیے, مال بھی دینا ہی دینا ہے, صرف مال بھی. لیکن یہ ہے کہ دین کی محنت میں سب دینی فضا بنے, دین کا مزاج بنے, دین کی استعداد آئے میرے اندر بھی دوسروں میں بھی, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مال لگائیں مزاج آپ کا بنے, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ترتیب نہیں ہے. اس کی مثال بڑی اچھی ہے کہ آپ کو دعائیں قنوت یاد نہیں, کسی سیٹ صاحب کو دعائیں قنوت یاد نہیں, فکر ہوئی کہ بھائی یہ تو حناف کے بعد واجب ہے, نماز نقصان ہے, گناہ ہوتا ہے, یہ ہے وہ ہے. اس نے سوچا کہ بھائی دعا قنوت یاد کر لینا چاہیے, شیخ صاحب کو فرصت نہیں ہے, کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے. امام صاحب کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ کا قرآن پاک 1000 روپے آپ کے نذرانے ہیں, آپ برائے مہربانی میرے لیے دعا قنوت یاد کر دیجیے, یعنی آپ یاد آپ کریں, یاد مجھے ہو جائے. 1000 روپے تو اس کے ٹھکانے لگ گئے, یعنی ایک اچھی جگہ پر چلے گئے, وہ جانے چاہیے. ہمارے مذہبی طبقے اور کون کرے گا, ضروری ہے, اور ان کے اخراجات کا تکفل ہمارے فرائض میں سے ہیں, جیسے پوری دنیا بھر کے اخراجات ہمارے ہیں ایسے یہ بھی اخراجات ہمارے ہیں, کرنا ہی پڑے گا. مگر سیٹ صاحب کو دعائیں قنوت یاد نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہر فرد میں دین آئے, امیر میں بھی, غریب میں بھی, سیٹ میں بھی اور غریب میں بھی, اور عاجر مستاجر میں بھی, تاجر میں بھی, اور حاکم میں بھی, اور محکوم میں بھی, اور ہر طبقات کے اندر, سب لوگوں کے اندر دین آئے, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی, تو سب کو دین کی محنت کرنی پڑے گی. خوش نصیبی کی علامت, یہ جو جان لگے گی یہ بھی خوش نصیبی کی علامت. جو خوش نصیب ہوتا ہے اس سے اللہ پاک اپنے دین کا کام لیتے ہیں, خوش نصیبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت لیتے ہیں, ان کا مال بھی انہی کا قبول کیا جاتا ہے جو خوش نصیب ہوں, اور جان بھی, وقت بھی انہی کا لیا جاتا ہے جو خوش نصیب ہوں. اور قرآن پاک میں اس کا بیان موجود, دین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے ایک جگہ پر کہ ہم منافقین کو اللہ کے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق ہم نے نہیں دی. پہلے تو ان کی پکڑ کی کہ تم کیوں نہیں گئے, اور پکڑ کی کہ یہ بیماری ہے ان کے دلوں میں اس لیے یہ نہیں نکل رہے ہیں. لیکن اس کے بعد آخر میں یہ فرما دیا ولیکن کریہ اللہ بعاثہم, اللہ ہی کو ان کا اٹھنا پسند نہیں آیا, یہ کم بخت اٹھے نہیں, ہمارے مبارک کام میں یہ منحوس ہاتھ لگے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے مبارک کام میں یہ منحوس ہاتھ لگے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ایک وہ بھی ہے میرے دوست کو. کام کی توفیق ہونا بہت بڑی نعمت ہے, اور کام کی توفیق کسی وجہ سے نہ ہونا یہ سزا کی شکلوں میں کی ایک شکل بھی ہے, سزا کی شکلوں میں کی ایک شکل ہے. اپنے اعمال کا محاسبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار, ندامت, شرمندگی اور دعاؤں کا اہتمام کہ یا اللہ آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے, آپ ہم سے کام لیجیے, آپ ہمیں قبول فرمائیے. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ ہماری قسمت ہو جائے, ہم چمک جائیں, آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. آپ صلاحیت والوں سے بھی لیتے ہیں, آپ بے صلاحیت والوں سے بھی لیتے ہیں. کام لینے کے اوپر جب آتے ہیں اللہ پاک تو صلاحیت بے صلاحیت کی بات نہیں ہے, بلکہ جس سے کام لینا ہوتا ہے پھر اس میں صلاحیت بھی دے دیتے ہیں. محمد عمر صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے, کہنے کہ صاحب میرے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے, آپ میرے کو بول رہے ہیں کہ یہ کام میں لگ جاؤ تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو عجیب مثال دی, فرمایا کہ بھائی جب فوج میں آدمی کو بھرتی کیا جاتا ہے تو وہ ٹرین ہوتا ہے یا انٹرین ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ صلاحیت ہوتی ہے دشمن سے لڑنے کی یا نہیں ہوتی؟ تو کہنے کہ اس کے پاس ہے, اس کو تو بھرتی کرنے کے بعد میں بھگاتے روزانہ 6 میل اور کام لگاتے, پہاڑوں پہ چڑھنے لگاتے, نشانہ بازی سکھاتے, یہ کراتے وہ کراتے, ساری چیزیں تو بھرتی کر لینے کے بعد ہوتے. فرمایا بس تم اس میں بھرتی ہو جاؤ, بس تم اس میں بھرتی ہو جاؤ, وہ جتنا کام لینا ہے اتنی استعداد دیتے چلے جائیں گے. بہت بہت مرتبہ ایسا اسٹوڈنٹ, ایسا ساتھی, ایسا نوجوان جو خود بھی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا, دوسرے بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتے, اور ایسا ہی اصل میں قیمتی بھی ہوتا ہے. مگر جناب والا اللہ نے ایسے بڑے بڑے کام اسے لیے کہ ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بن گیا, ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. ایک جماعت جس میں ایک بھی عالم نہیں, پورے کے پورے غیر عالم, ایک جزیرے میں پہنچے جہاں کے مسلمان عیسائیت کا اقرار کر چکے تھے اور وہ 85,000 تھے. مسلمانوں نے وہاں جم کر محنت کی اور 6 مہینے اپنا ٹائم ایک ہی جگہ لگا دیا. 4 مہینے کی جماعت تھی, 4 مہینے پورے کیے اور 2 مہینے اور بڑھا دیے. ظاہر ہے کہ ان کو کتنی قربانی نہیں کرنی پڑی, 4 مہینے بیوی سے دور رہنا ہی کتنا مشکل کام ہے, 6 مہینے اور کر دیے, 2 مہینے اور کر دیے. ایک مرتبہ مولانا عمران خان صاحب کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب آئے اور انہوں نے فوراً اپنا ایک سوٹ کیس اٹھایا, وہ مولانا کا تھا, وہ سمجھے اپنا ہے. تو مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو پرانے ساتھی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ بھوپال کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, ندوۃ العلماء کے ناظم رہ چکے ہیں, جامعہ اظہر کے فارغ تھے, تبلیغ کے ذمہ دار تھے بھوپال کے, اور بہت عجیب و غریب آدمی تھے. تو ان کے مزاحی بھی تھے طبیعت کے, تو ان کی خدمت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ 2-3 اٹیچیاں رکھی ہوئی تھیں. ایک صاحب آئے, انہوں نے ایک اٹیچی اٹھائی, مولانا نے فرمایا ارے بھائی کس کی اٹھا رہے ہو, ذرا دیکھو. کہنے لگے نہیں مولانا یہ تو میری ہے. ارے بھائی دیکھ تو لو بندے خدا کے. نہیں 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 میری ہے, میں نے دیکھ لیا. بندے خدا کے کھول کے تو دیکھ, کہیں تیرے سامان کے بجائے کسی اور کا سامان نکلے. اس نے جو کھول کے دیکھا تو اس میں مولانا کا سامان. ارے مولانا معاف فرما دیجیے, میں میری یہ بالکل دونوں ایک ہی قسم کی ہیں, اس وجہ سے میں یہ لے کے جا رہا تھا. تو مولانا نے مذاق میں فرمایا کہ بھائی تم جماعت سے واپس جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں. کتنے دن ہو گئے؟ تو بولے 40 دن ہو گئے. ارے 40 دن, ہمارا یہ حال 4 مہینے میں ہوتا ہے, تمہارا یہ حال 40 دن میں ہو گیا, ایک کا سامان دوسرے کا بول کے اٹھا لے رہے ہیں. یعنی آدمی بیوی بچوں کی اس میں طلب میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اپنی سوٹ کیس اٹھا رہا یا دوسرے کی اٹھا رہا. تو بیوی بچوں کو چھوڑنا کم مجاہدہ نہیں ہوتا, واقعتاً بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. بیوی کی جدائی کو برداشت کرنا, گھر کے آرام کو قربان کرنا, مگر اللہ کے راستے کی محنت کی ایک لذت ہوتی ہے میرے دوستو, وہ لذت ان سب پہ بھاری ہے. صحابہ کرام کو دین کی محنت کی لذت اور دین کی لذت, اللہ کی محبت کی لذت, اللہ کے رسول کی محبت کی لذت, ان کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی لذت سے ایسی آشنائی ہوئی تھی کہ وطنوں کو انہوں نے چھوڑ دیا, جائیدادوں سے بے جائیداد ہو گئے. بیوی بچے اگر ساتھ آ گئے تو فبی حمت, ورنہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو, پورے صحابہ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بتا دیا ہے, اور اس میں یہ فرما دیا, اصل مضمون اس کا چل رہا تھا, یعنی قرآن پاک میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں مضمون یہ چل رہا ہے کہ مال صدقات کے مصارف کون ہیں, کس کو دینا چاہیے, یہ چل رہا ہے. مگر ایک ہوتا ہے ماسیق الکلام جس کے لیے بات لائی گئی ہے, اور ایک اس کے بیچ میں بات کیا کہی جا رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عجیب تعریف فرمائی اور صحابہ کی تقسیم کر دی. فرمایا یہ کس کو دو تم؟ للفقراء, فقراء کو دے دو. یہ جتنے صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اور دوسرے تمام علاقوں میں جو مدینہ منورہ کے علاوہ تھے مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کر کے چلے گئے جو کہ فرض تھی, تو یہ سارے کے سارے اپنے مالوں کو چھوڑ کر گئے تھے اور غیر ان کے مال پر قابض ہو گئے تھے, تو وہ غیروں کا قابض ہونے کی وجہ سے ان کی ملکیت سے وہ مال نکل گیا اور یہ فقیر ہو گئے تھے بالکل بغیر کسی پٹی کوڑی کے. اللہ کے نام پر جانا, ایک زبردستی کسی کو ریفیوجی بنا دینا. تو یہاں سری لنکا میں جانا ہوا تھا, تو کئی سال پہلے کی بات ہے, تو جناب والا وہاں سے تقریباً لاکھوں مسلمانوں کو صرف ان کے جسم کے کپڑوں کے ساتھ اور 250 روپیوں کے ساتھ میں نکال دیا گیا تھا. پورا یہاں سے وہاں تک کیمپس پڑے ہوئے تھے, ریفیوجی کیمپس جس میں جا کے جماعت کام کر رہی تھی, لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے. اس میں بڑے ہیروں کے کاروبار کرنے والے, بڑے بڑے ٹریکٹر جن کے پاس ہیں, 20-25 ملازمین جس کے پاس کام کرتے تھے, ان کو دو جوڑے کپڑوں, ایک جوڑا کپڑے کے ساتھ اور 250 روپے کے ساتھ میں نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. یہ بتایا ایسا مجبوری کا مجاہدہ, ارے ہوتا ہے اختیاری مجاہدہ دین کے لیے, اس پر بھی ثواب ہے اگر آفت آ جائے غیر اختیاری طور پر, اس پر ثواب نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے, مگر دین اس میں نہیں پھیلا کرتا. دین پھیلا کرتا ہے جب آدمی اپنے اختیار سے دین پھیلنے کی نیت سے مجاہدہ کرتا ہے, اور وہ یہ صحابہ کرام نے دین کو اختیار کرنے کی خاطر چھوڑ دیا تھا, فقیر ہو گئے, حالانکہ کیسے بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے. اللہ نے فرمایا للفقراء, ان فقراء کو دو, المہاجرین جو ہجرت کر گئے, ہجرت کرنے والے ان فقراء کو دینا ہے. تو صحابہ جنہوں نے ہجرت کی تھی, مہاجر تھے, اور اتنی ہجرت کی تھی کہ انہوں نے وطن کو تو چھوڑا ہی چھوڑا, ہر چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ فقیری ہو گئے تھے. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم, جن کو نکال دیا گیا ان کے مکانوں سے بھی اور ان کے مالوں سے بھی, ان کو ان کی بستی سے نکال دیا گیا اور ان کو ان کے مالوں سے فارغ کر دیا گیا, اور وہ ہجرت کر کے چلے گئے کہ نہ ہم کو مال کی پرواہ ہے, نہ ہم کو وطن کی پرواہ ہے, نہ ہم کو جائیدادوں کی پرواہ ہے, نہ ہم کو زمینوں کی پرواہ ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا, ان کا نشانہ کیا تھا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے وہ نکل گئے. ہم اللہ کا فضل چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اتنی قربانی جب صحابہ نے دی تو اللہ نے رضی اللہ عنہم فرما بھی دیا اعلان, فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ, خاص بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں, فقیر ہو گئے لیکن ناصر ہیں, مدد کرنے والے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزازی جملہ ہوتا ہے, انداز ہے کہ اپنے دین کے کام کرنے والے کو اللہ رسول کی مدد کرنے والوں میں شمار فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, اگر یہی قرآن شریف کی آیت نہ ہوتی اور اس کا ترجمہ نہ ہوتا اور کوئی آدمی اپنی طرف سے بولتا تو کی گردن مار دیتے, کیا بول رہا تھی, شرکیہ جملہ, کفریہ جملہ, اللہ کی مدد کرتا, اللہ کے رسول کی مدد کرتا, ظاہر ہے کہ بولنا بھی نہیں چاہیے, بولا بھی نہیں جا سکتا. نہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کا اعزاز ہے, یہ اکرام ہے امت مسلمہ کا, اور حوصلہ افزائی ہے کہ اتنی بڑی بات بولنے کے بعد تو یہ امت بیٹھی نہیں رہ سکتی. وینصرون اللہ ورسولہ, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں, دین پھیلانے کے اوپر لگے ہوئے تھے صحابہ, جب چاہے بھیج دو, جہاں چاہے بھیج دو, جو مال گیا وہ تو گیا لیکن آنے کے بعد بھی اپنا نہیں تھا, خود ما شئت ودع ما شئت, آپ کو جو لینا ہے لے لیجئے, جو چھوڑنا ہے چھوڑ دیجئے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان تھا. اور یہ بھی فرماتے تھے صحابہ, عرض کرتے تھے کہ آپ جو لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے, جو چھوڑ دیں گے وہ اتنا زیادہ پسند ہے, جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے. میرے دوستو, حضرات صحابہ نے اس دین کی محنت کی لذت اٹھا لی تھی, کیونکہ اس میں ایک چاشنی ہے, اس میں ایک حلاوت ہے. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کو رب بنا کے راضی ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں ایک حلاوت ہے, ایک مٹھاس ہے, اسلام کو دین بنا کے راضی ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول بنا کے خوش ہو گیا کہ بس مجھے یہ بس ہے, سرکار میرے رسول ہیں, وہی میرے آئیڈیل ہیں, وہی ان کی زندگی میرے لیے اسوا ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, نہ کوئی کلچر, نہ کوئی تہذیب, نہ کوئی ثقافت, نہ کوئی ترقی یافتگی, کچھ نہیں چاہیے, سب سے زیادہ ترقی یافتگی یہی ہے میرے لیے. یہ مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے راضی ہونے کا, کہ پھر اس کے بعد میں آدمی ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے, نہ کہ کسی اور کو سامنے رکھے, سامنے کسی اور کو رکھے اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی بھی بولتا رہے, اپنی بات میں جھوٹا ہو جائے گا آدمی. نہیں, بولے بھی اور بول کے جو خوش ہو جائے, یہ نہیں کہ زبردستی لے, خوشی کے ساتھ لے لے. حضور نے فرمایا کہ ایمان کا مزہ اس کو مل جائے, ذاق طعم الایمان, اور ایمان میں مزہ ہے, ایمانی اعمال میں مزہ ہے, ایمان کی محنت میں مزہ ہے, ایمان کی دعوت میں مزہ ہے, ایمان کی دعوت میں, ایمان کی محنت میں جب مشقتیں آتی ہیں تو مشقتوں میں مزہ آتا ہے, مشقتوں میں لذت ہے, اس کی بھوک میں لذت ہے, اس کی پیاس میں لذت ہے, اس کی گرمی میں لذت ہے, اس کی وجہ سے اگر مچھر کاٹتے ہیں تو اس میں لذت ہے, اس کی وجہ سے اگر کنکر پہ سونا پڑتا ہے تو اس میں لذت ہے, اس میں ایک حلاوت ہوتی ہے. اللہ کے نام میں لذت ہے میرے دوستو, کام میں کیسے لذت نہیں ہوگی, نام میں لذت ہے, ان کا نام بڑا لذیذ ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے, سنا یا حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ یا اللہ کا ذکر کرتے تو منہ ان کا میٹھا ہو جاتا, اللہ کا نام لیتے تو منہ میٹھا ہو جاتا. اور یہ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہوں گے کہ یہ اصطلاحی لفظ ہے کہ میٹھا ہو جانا, اچھے لفظ کو بولا جاتا ہے, نہیں بولے, سچ مچ میرے منہ میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے, سچ مچ میرے منہ میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. اتنی محبت سے, اتنے پیار سے اللہ کا نام لیتے تھے کہ اس کی جو مٹھاس روحانی ہے وہ فزیکلی طور پر محسوس ہونے لگتی تھی, مادی طور پر ان کے منہ میں آ جایا کرتی تھی. اللہ کا نام بڑا میٹھا ہے, اس میں مٹھاس ہے, اللہ کا کام بڑا میٹھا ہے, مگر اس لذت سے آشنا ہونے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے, ایمانی کیفیت چاہیے میرے دوستو. اور جب یہ چیز آتی ہے تو پھر آدمی دیوانہ وار اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے تیار ہو جاتا ہے. چار چار مہینے کیا چیز ہے, اس سے زیادہ آدمی لگا دیتا ہے, سال سال لگا دیتے ہیں, دو دو سال لگا دیتے ہیں, عمریں گزار دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے دین کے واسطے وقف ہیں, ہمیں کچھ اور کام نہیں چاہیے. اتنا بڑا اعزاز ہے, مال لگ گیا ہمارا, یہ ہماری خوش نصیبی ہے, جان لگ گئی ہماری, ہماری خوش نصیبی ہے. تو میں سنا رہا تھا کہ جماعت نے چار مہینے کے بجائے چھ مہینے کر لیے, حالانکہ چھ مہینے کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے, اور کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, کتنے لوگوں سے قرضہ لینا پڑتا ہے, بعض مرتبہ سڈ ہوتا پیسے ہوتے, بعض مرتبہ نہیں ہوتے, مگر ایک دن کی محنت کا شوق ہوتا ہے آدمی کو. انہوں نے اور دو مہینے بڑھا دیے اور چھ مہینے کر دیے. چھ مہینے کی مدت میں 85,000 عیسائی ہو جانے والے مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان بنا دیا. بڑی بات ہوئی نہیں ہوئی, یہ چھوٹی بات ہے, ایک بھی عالم نہیں ہے اس میں. تبارک و تعالیٰ کیسوں سے کام لے لیتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے, علاقوں کے علاقوں کو نواز دیتا ہے, ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں نوجوان. یہ اسٹوڈنٹس جو کالجز میں پڑھنے, کالجز میں پڑھنے والے, یونیورسٹیز میں پڑھنے والے, جو 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 جامعات الاسلامیہ کے پڑھنے والے علماء ہیں, وہ بھی بڑے کام کر رہے ہیں, ان کی بھی خدمات ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن دین کی محنت کا جو عنوان ہے اس میں عالم اور جاہل کی تخصیص نہیں ہے, صرف کام کی نوعیت کی صورتیں بدلی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ ہم دین کی تفصیلات بتانے کے لیے ذمہ دار ہیں نہیں, ہمارا بس بھی نہیں ہے, ہم کرنے کو جائیں گے تو اندھے منہ گریں گے. اور اسی وجہ سے جو جاہل ہو کے دین کی تفصیلات بتانے کی ذمہ داری لیتا وہ ہمیشہ خود بھی گمراہ ہوتا, دوسروں کو بھی گمراہ کرتا. وہ تو عالموں کا کام ہے, حلال حرام کی تفصیلات بتانا, جائز ناجائز کی تفصیلات بتانا, قرآن پاک کی تفسیر کرنا, حدیث شریف کی تفسیر کرنا, بخاری کا درس دینا, قرآن کا درس دینا, یہ غیر عالم کا کام نہیں ہے, یہ عالموں کا کام ہے. اور غیر عالم کے قرآن کے حدیث کے درس میں بیٹھنا گناہ ہے. اور یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معرفہ قرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ نقل فرمایا ہے, اور اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. چھٹے پارے کی آیت ہے اس آیت, چھٹے پارے کی یا پانچویں پارے کی آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ دین کی تفصیل, قرآن کی تفصیلات, حدیث کی تفصیلات اگر کوئی غیر عالم, غیر مستند عالم بیان کر رہا ہو تو اس کا بیان کرنا کتنا غلط ہوگا کہ اس میں بیٹھنا گناہ ہے, وہ کام ان کا ہے. اسی وجہ سے وہ عالموں کے کام کی نوعیت تو بدلی ہوئی ہے عالموں, اور ہمارے لیے دین کی محنت کی نوعیت میں یہ ہے کہ دین کی محنت سب کے لیے, اسی وجہ سے ہمارے لیے لمیٹیشن ہے کہ بھائی ایمان کی بات کرو, نماز کی بات کرو, علم کی بات کرو, علم کی طلب اور ذوق کی اور ذکر کی بات کرو, اخلاق کی بات کرو, اخلاص کی بات کرو, اور دین پھیلنے کے لیے جان و مال لگانے کی بات کرو. اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اور ایسا سیف طریقہ پورے مسلمانوں کو جوڑنے کا, یہ کام مسلمانوں کو جوڑنے کا ہے, یہ اجتماعیت والا کام ہے, یہ توڑنے کا کام نہیں ہوتا, فرقہ بندی کا کام نہیں ہے, یہ مسلمانوں کو جوڑنے کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کام نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑا ہے ایک پلیٹ فارم سے, آپ کسی کام میں یہ خصوصیت نہیں دیکھ سکتے بھی. پوری دنیا میں آل ورلڈ پیمانے پر ایک نوعیت کے ساتھ میں, ایک امیر کے, آپ کے ہندوستان کے امیر کے ساتھ, ظاہر ہے کہ یہاں کے جو نظام الدین کے جو سرپرست ہیں وہی امیر ہیں. پوری دنیا کے اندر, رشیا میں چلے جاؤ, چائنا میں چلے جاؤ, جاپان میں چلے جاؤ, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, افریقہ میں, انڈونیشیا میں, کسی بھی ملک میں آپ جاؤ ہزاروں کی تعداد میں, تھائی لینڈ میں, اور جناب آئی لینڈ, جتنے ایسے یہ ہیں آئی لینڈ ہیں پورے کے پورے, یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کام, اس دعوت کی محنت کو چلا دیا ہے, اور سرپرستی نظام الدین کی. ایک سطح پر ایک نہ پورے عالم کا مسلمان, کیونکہ یہ کام ہے جوڑنے کا, اس کے اندر جو حکمت اختیار کی گئی وہ عالمانہ اور محققانہ بصیرت جو قرآن حدیث سے مستفاد ہے وہ لی گئی, کہ بھائی عوام کو اس میں الجھانے کی ضرورت ہے, امت کو تو جوڑنے کی ضرورت ہے. آپسی اختلافات کو ختم کرنے کے واسطے یہ ہے, ان سے بچنے کے واسطے مسائل میں دخل مت دو, تمہارا کام ہی نہیں ہے مسائل میں دخل دینے, فتوی دینے کا کی کوشش مت کرو, مسئلے کی بات آ گئی علماء سے پوچھ. اور مسلمانوں کے علاوہ دوسری چیزوں, دوسروں کے ذرا سے اپنے کو بچانے کے واسطے یہ ہے کہ سیاست میں دخل مت دو, سیاسی بات مت کرو اپنی مجلسوں میں, مسائل پہ بات مت کرو, فضائل اعمال کی تعلیم کرو اجتماعی طور پر, انڈیویجولی طریقے پر آپ مسائل کے اوپر کام کر لو, کتاب خود پڑھ لو, عالموں سے پوچھ لو, اجتماعی طور پر فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی. بیرونی شر سے بچنے کے واسطے سیاست میں بات نہیں بولنا, اندرونی شر سے بچنے کے واسطے مسائل میں بات نہیں بولنا, اور جو باتیں بولنے کی ہیں وہ امت میں غیر اختلافی ہیں, اور اس میں اتنی آسانی ہے کہ سب کر سکتے ہیں میرے دوستو, سب محنت کر سکتے ہیں. کیا عجیب اللہ کی حکمت ہے, اور اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیضان ہے یہ, جس کو ربانی لہر کہتے ہیں. ربانی لہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدیوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ایک عمومی نوازش کے طور پر کوئی چیز چلا دیتے, لے لو, لوٹ لو, بولتے نہیں میاں گنگا بہری ہاتھ دھونے بولتے, اللہ نے ویسی شکل بنا دی کہ ربانی لہر کے ذریعے سے ساری دنیا میں عوام, خواص, غریب, امیر, تاجر, مستاجر, عالم, جاہل, سب کے لیے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی نوعیت عام فرما دی کہ ہر کوئی اس میں شریک ہو سکتا ہے, جاہل سے جاہل اس میں شریک ہوتا ہے, گونگا اس میں شریک ہو سکتا ہے, ہمارے پاس طارق جمیل صاحب آئے ہوئے تھے پڑوس کے, وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں گنگوں کے پاس, ہم نے گنگوں کو جوڑا ایک مرتبہ, ان سے کہا کہ تم جماعت میں نکلو, انہوں نے کہا کہ ایسا نکلنا, اشارے ظاہر ہیں ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ گنگے کو بات نہیں آتی مگر گنگے کو انٹرنیشنل لینگویج آتی ہے, ساری دنیا بھر کی زبان وہ بولتا ہے, چونکہ اشارہ تو سب جگہ ہی چلتا ہے. اب اس نے کہا کہ صاحب ہم کو اردو تو نہیں آتا, تو ظاہر ہے کہ تبلیغ والے کی حکمت, انہوں نے کہا کہ تو کلمہ پڑھتا ہے نا, تو بولے آؤ پڑھتا ہوں, تو پھر کلمہ کیسا پڑھتا جب تیرے کو پڑھنے نہیں آتا, تو انہیں بولتا میں اشارے سے پڑھتا ہوں, اور اس کو بولے کہ بھائی تیری شادی ہوئی, تو بولے آؤ شادی ہوئی, تو بولے ایجاب قبول کرا, بولتا ہو کرا, تو کیسا کرا, ایسا کچھ نہ کچھ کرے ہوں گا نا جس میں ایجاب قبول سامنے آ گیا اس کا, کہ ہاں میں نے لڑکی کو قبول کیا, بلکہ کوئی اشارہ کرا ہوگا اس میں, اس کو سمجھایا گیا, تو کہنے کہ ہاں فرمایا جیسے تو نے کلمہ پڑھا, جیسے تو نے شادی کی, جیسے تو بازار میں خریدتا ہے, اور حد یہ ہے کہ یہ لوگ تو فلموں کی اسٹوریاں بولتے ہیں پوری, گنگوں کو میں نے دیکھا کہ اسٹوری سناتے ہوئے بعد آتا ہے, ایسے اشارے سے پوری کہانی سنا رہا دوسرے کو, تو کوئی بات نہیں ہے, اور ان کو ترغیب لے کے نکالا گیا, تو 21 گنگوں کی جماعت نکالی گئی, ایک بھی اس میں بولنے والا نہیں, ان کو بولے تم جا کے گنگوں میں ہی کام کرو, کیونکہ گنگے بھی کم تھوڑے ہی ہے دنیا میں, ماشاءاللہ ان کے اپنے کالجز ہیں, ان کے پڑھنے پڑھانے کا ایک پورا نظام ہے, اچھا خاصا تعلیم یافتہ بنانے کے واسطے ان کو, تو ان گنگوں کی جماعت نے گنگوں میں کام کیا اور 11 جماعتیں گنگوں کی نکالی. دوستو کام اگر گنگا بھی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بالکل تو گنگا نہیں بنایا, غریب سے غریب آدمی کر سکتا ہے, امیر سے امیر بھی کر سکتا ہے, تو یہ کام اللہ کے دین کا کام جو ہے وہ نصرت میں شامل ہے اور اپنی تربیت بھی ہے. واہ واہ, ایک کام کم خرچ بارہ نشین, اپنی تربیت بھی ہے کہ جتنی محنت ہم کریں گے دین کو قبول کرنے کی استعداد آتی چلی جائے گی, اور جتنی استعداد آئے گی میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا دین ہمارے اندر آ جائے گا, اور اس سے اللہ کی اتنی رضا حاصل ہو جائے گی. مقصود اصلی کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. مقصود اصلی کیا ہے؟ اللہ پاک اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دے. ہر آدمی جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, مگر اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں. ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ اللہ سے خصوصی دوستی پیدا کرو. ولایت خاصہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنا خاص بناؤ, اللہ سے خصوصی دوستی پیدا کرو. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ فرائض کو پڑھ کر, واجبات کو پڑھ کر, سنتوں کو پڑھ کر, نفلوں کے ذریعے سے میری طرف بڑھتا رہتا ہے, میرے تعلق بڑھاتا رہتا ہے, ایکسٹرا تعلق کرتا رہتا ہے, حتی احببت ہو, اور جب بندہ جم جاتا ہے اس پر تو پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں کہ یہ تو اپنا میرا ہو گیا, فرائض بھی ادا کر رہا, واجبات بھی ادا کر رہا, سنتوں کا بھی اہتمام ہے, اور نوافل میں بھی آ رہا, نمازوں میں بھی, روزوں میں بھی, تلاوت میں بھی, اذکار میں بھی, اور سب چیزوں میں نوافل کے ذریعے ایکسٹرا تعلق, اللہ سے دوستی بڑھانا. اس دوستی بڑھانے بڑھاتے بڑھاتے اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی طرف سے خوب بڑھا لیتا, کوشش کر لیتا ہے, تو احببتہ, پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ, جب میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو پھر میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, پھر میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, پھر میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. گفتگو گفتگو اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیریں کی گئی ہیں اس حدیث شریف کی, حدیث بالکل صحیح ہے, حدیث قدسی ہے, بالکل صحیح ہے, اور تفسیریں بہت ہیں, اس میں سے ایک سب سے زیادہ سمپل اور سب سے زیادہ آسان اکثر مفسرین نے اختیار کی, محدثین نے, وہ یہ ہے کہ پھر اس کا بولنا, اس کا سننا, اس کا دیکھنا, اس کا چلنا پھرنا پورا میری مرضی میں فنا ہو جاتا ہے, گویا اس کا رہنمائی میرا ہی ہو گیا, یہ مطلب ہو جاتا ہے. اپنے کان سے وہ دستبردار ہو جاتا ہے, میں سنوں گا ویسے جیسے اللہ چاہیں گے, میں بولوں گا وہی جو اللہ چاہیں گے, میں دیکھوں گا وہی جو اللہ چاہیں گے, پھر اس کا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے, اتنا وہ میرے میں فنا ہو جاتا ہے, اور اسی اعتبار سے میں اس کو بقائے دوام عطا کر دیتا ہوں. جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو صوفیہ کے نزدیک اس کو فانی فی اللہ ہونا کہتے ہیں. جب آدمی اپنے نفس سے فانی ہو جاتا ہے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو باقی بھی اللہ کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی رضا کے ساتھ آدمی باقی ہو جاتا ہے, اور یہی آدمی کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے. اصل ہے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دوستی, نام ہے ولایت خاصہ, اس کے واسطے آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے. اس دعوت والے کام میں میرے دوستو اس لیے لگنا ہے کہ دینداری آئے اور کمال دینداری آئے, ولایت آئے اور ولایت خاصہ آئے, اللہ کی نسبت خاصہ حاصل ہو جائے, اس کے لیے لگے رہنا پڑتا ہے ہم کو. اور اسی وجہ سے اس میں یہ بات ہے کہ تبلیغ والے کو کام میں لگے رہنا پڑے گا, کیونکہ ولایت خاصہ جو ہے, ایک تصور کا مسئلہ بھی میں سنا دوں آپ کو, ولایت خاصہ کا مطلب ہے نسبت کا حصول, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصول بھی اس کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بھی کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت حاصل ہونا بھی کہتے ہیں, ان کا قرب حاصل ہو جانا بھی کہتے ہیں. یہ تعبیر ہے, یہ مکانی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آدمی وہاں تک چلا جائے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے, ان کا اپنا مقرب خاص بنانے کو ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں. یہ جو نسبت کا حصول ہوتا ہے یہ موہوب ہے, یعنی بندہ مقصوب نہیں ہے, کسب نہیں کر سکتے اس کا, اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے, لیکن اس کے جو اسباب ہیں ان کا کسب کیا جاتا ہے, نسبت کے اسباب کا کسب کیا جاتا ہے. خود نسبت خاصہ جو اللہ تعالیٰ کی ہے, جس کے واسطے دعوت تبلیغ میں عمر بھر کے لیے لگے رہنا ہے, وہ مقصود وہ ہم کما نہیں سکتے. جب بندے کے مخلص ہونے کو اللہ دیکھ لیتے ہیں اور بندہ محنت بھی کرتا رہتا ہے, مجاہدہ بھی کرتا رہتا ہے, نفسی کی کٹائی پٹائی بھی کرتا رہتا ہے, تو وہ دے دیتے ہیں, اپنا محبوب بنا لیتے ہیں, ان کی طرف سے محبوب بنایا جاتا ہے. وہ نسبت خاصہ ان کی طرف سے آتی ہے. یہ جو نسبت خاصہ ان کی طرف سے آتی ہے, یہ چونکہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے, ان کے قبضے میں ہے, تو وہ کب دیں گے نہیں معلوم, وہ کبھی بھی دے سکتے ہیں. کسی کو تھوڑا کام لگا کے, کسی کو زیادہ کام لگا کے, کسی کو ایک وقت چار مہینے میں دے دیں گے, کسی کو دس مرتبہ چار چار مہینے لگوا دیں گے, ان کی مرضی ہے. اور وہ تو وہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے میرے دوستو کہ اگر ہزاروں مرتبہ چار چار مہینے لگا کر بھی مل جائے تو سستی ہوتی ہے. پوری عمر جھونک کر اللہ کی نسبت خاصہ مل جائے تو وہ بھی سستی ہوتی ہے. وہ ان کی شان ہی ویسی ہے. جو ان کے ولایت خاصہ میں شامل ہو گیا, بتاؤ اس کی کیسی عجیب شان ہوگی. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا, نہ ان کو کوئی رنج ہوگا, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں وہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی کرنے میں. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, راضیتن مرضیتن, ادھر سے بھی رضا ادھر سے بھی رضا, ان کی شان ہی دیگر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی کیسی شان بنائی. تو اس ولایت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے جو پرانے بزرگ ہیں ان کا مقابلہ کرنے کو ہم جا رہے ہیں یا ان کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لائن ہے, چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہوا, ولایت کا بند نہیں ہوا, ولایت کے کسی درجے کا بند نہیں ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کریں ترقی, محنت کریں, اور جس کو بھی وہ نوازنا چاہیں. حضرت شبلی کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, مگر خلاف شریعت میں نہیں ہے اس قسم کی باتیں, یہ اصولی بات ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کرم فرما دیا, معاف فرما دیا, بخش دیا. اور فرمایا بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ مرتبہ ہمارے پڑوس والے کو دیا گیا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں. کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے, کون صاحب ہیں وہ؟ تو فرمایا کہ وہی جو ہمارے پڑوس میں ہیں, جس کے بیوی بچے ہیں, جو بیچارہ کسی کو جانتا پہچانتا بھی نہیں کہ یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. ہوا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میرے معاملات کو اور میرے بارے میں لوگوں کے حسن ظن کو, میرے کمالات کے بارے میں سن کے یہ تمنا کرتا تھا کہ اے اللہ اگر تو مجھے فرصت دے تو میں بھی ایسے ہی ذکر فکر کروں تیرا, اور ایسے ہی تیرے لیے مراقبے کروں, ایسے ہی تیرے لیے مجاہدے کروں جیسے یہ کرتے ہیں. حضرت جنید کا قصہ ہے, حضرت شبلی کا قصہ ہے, جیسے یہ کرتے ہیں. اس تمنا میں رہتا تھا اور بھولتا رہتا تھا, اور حلال طریقے سے کما کے فرائض اور واجبات اور سنتوں پر عمل کرتا تھا. زائد مجاہدے جیسے شبلی جنید وغیرہ کرتے تھے ویسے نہیں کرتا تھا وہ, مگر یہ اس کو تمنا رہتی تھی, اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر میرے کو موقع ملا تو میں بھی تیرے لیے ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں. کر نہیں سکا, اسی میں انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنی نیت میں سچا تھا, موقع تجھے نہیں ملا, لہٰذا جتنا جنید شبلی نے کیا وہ تیرے کو دیتے ہی دیتے ہیں, اور جو حلال کمائی کر کے بیوی بچوں کو پالتا تھا وہ بھی دیتے ہیں, اس میں آگے بڑھ گیا, یہ بھی لے لیا وہ بھی لے لیا. اللہ کی دین ہے, اللہ کی دین ہے. تو ولایت جو ہوتی ہے میرے دوستو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اب یہ کب ملے گی, کس کو ملے گی, نہیں کہا جا سکتا. اس لیے استقامت ضروری ہے, چلتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, کرتے ہو لوگ مانو نہ مانو. پرانے شہر میں تو یہ بیماری ہے کہ مانتے ہیں, وہی اپنے تین چار آدمی گشت کر رہے ہیں تو کریں, ٹھیک ہے بھائی کرتے رہیں گے, ہمارے کو کیا کرنے کا ہے, تو اس سے کیا کر رہا ہے, تو بس اپنی صدا لگائے جا. ہمارا کام یہ ہے نہیں کہ کون آ رہا کون نہیں آ, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو سامنے رکھنا اور محنت کرتے رہنا. اور ہم کو یہ دکھ رہا ہے کہ کون آ رہا کون نہیں آ رہا, مگر اللہ پاک دکھا رہا ہے کہ پوری دنیا میں اثرات پڑ رہے ہیں, چاہے پرانے شہر کے ہو چاہے نئے شہر کے ہو. ظاہر ہے کہ کتنے پرانے شہر کے امریکہ میں لگے ہوئے ہیں, یا نہیں لگے تھے وہاں لگے تھے, یا ان کو مخالفت نظر آئی اللہ رسول کی, وہاں موافقت نظر آئی, اب کیا کرتے, اللہ تعالیٰ وہاں دکھانا تھا وہاں دکھا دیا, وہ یہاں اولیاء اللہ کی مخالفت دکھی وہاں اولیاء اللہ کی موافقت دکھی تو وہاں لگ گئے آگے. اور ماشاء اللہ دیندار متقی پرہیزگار ایسے کہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی بھی ایسا ہو جائے گا. ابھی ہمارے ایک دوست, قریبی دوست, اپنی شادی کے سلسلے میں گئے, ایئرپورٹ پہ اترے تو ان کو لینے کے واسطے ان کا سگا بھائی آیا ہوا تھا, وہ ایک طرف کونے میں کھڑا ہوا ہے, یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, وہ ان کو دیکھ رہا ہے, مگر وہ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں. تو انہوں گئے تھے باہر امریکہ کو کمانے کے واسطے, تو شکل صورت ہی بگڑی ہوئی تھی, لباس بگڑا ہوا تھا, شکل صورت بگڑی ہوئی تھی, پہچان وہ دوسرے شیپ میں تھے. اور امریکہ سے ایک آدمی آ رہا ہے تو کیا تصور ہوگا, اور کتنا بگڑ کے آ رہا نہیں معلوم, اور کیا کیا کر کے آ رہا نہیں معلوم, پہلے یہاں وہاں صاف تھا خالی, اور کیا کیا صاف کر کے آ رہا نہیں معلوم, پچاسوں مسئلے رہتے. تو اس پہ تھا انہیں کہ جب انہیں امریکہ سے اتریں گا تو اس کے کان میں بھی بالیاں رہیں گے, چونکہ وہاں پہ کان میں بالیوں کا ایک فیشن ہے, اس کے کان میں بھی بالیاں ہوں گے, شاید اس کے چوٹی بھی پڑی ہوئی رہیں گی اور یہ بھی رہیں گا, پینٹ آتا رہے گا, پتا نہیں کیا سوچا ہوا تھا. پھر رائے ادھر سے ادھر, آخر انہوں نے دیکھے کہ میرے کو لینے کو آنے والا تھا, بھائی کیا ہوا اب تک نہیں آیا, تو دیکھے نظر پڑی, وہ پکارا اس کو, ارے وہ آیا بھاگ کے, بھاگ کے آ کے غور سے دیکھ کے گلے سے لگایا, کہنے کہ آپ ہیں, ارے میں تو جب سے سمجھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب ہیں, امریکہ جا کے مولانا بن کے آ گئے, یہاں سمجھتے تھے کہ صاحب یہ تبلیغ والے اور یہ اللہ کے مخالف ہیں, وہاں پہنچ کے چلا کہ ولایت کا تو راستہ بتانے والے, دعوت کیا ہے میرے دوستو, اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے راستے کا نام, یہ مخالفت سکھاتے ہیں. ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور 30-40 دن میں 4 مہینے میں سنت کے مطابق چہرہ لے کے آتا ہے تو یہ مخالفت ہے, اس کو کہتے ہیں مخالفت. پتہ نہیں کیا ہو گیا, دیکھو شیطان کیسے بہکاتا ہے, اپنا لباس اس نے چھوڑ دیا, بہترین قسم کے اس نے جو سوٹ بنا رکھے تھے ارجنا والا, ایک سے ایک اس پہ جنا والا کام کیا ہوا, ہزاروں روپیے خرچ کیے ہوئے تھے, ایک ایک سوٹ 5-5 ہزار 7-7 ہزار کا, درجنوں اس کے پاس میں رکھے ہوئے ہیں, سب کو اس نے کہا کہ کسی جس کو لینا ہے لے لو, اب اپنا کرتے پیجامے پہ آ گیا, یہ مخالفت میں ہوتا ہے. ارے یہ جرأت تو برسوں کے مجاہدے کے بعد حاصل ہوا کرتی تھی پہلے, ایسی اس کو کہتے ہیں جرأت مردانہ, اس کو کہتے ہیں ہمت مردانہ, کہ لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں, یہ میرے نبی کی سنت ہے, بس میں اس کو اپناتا ہوں, اس کو کہتے ہیں ہمت مردانہ. یہ ہمت مردانہ پہلے کبھی برسوں کے مجاہدے سے حاصل ہوتی تھی, اللہ کی مہربانی ہے کہ اس امت کے ذوق کو دیکھ کر بہت جلدی نقشہ بدل جاتا ہے, بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کیفیات پیدا فرما دیتے ہیں. یہ ولایت کے حاصل ہونے کا راستہ ہے, ہم اللہ کے راستے میں اس لیے لگے ہیں کہ ہمارے ایمان میں کمال آ جائے, ایمان کے کمال کا مطلب ہی ولایت خاصہ ہے, ہم اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے دین میں کمال آ جائے, دین کے کمال کا راستہ ہی ولایت خاصہ ہے. اب یہ جو ہے میرے دوستو استقامت چاہتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز ہے, کب دیں گے بول نہیں سکتے, کسی کو 4 مہینے لگا کے, کسی کو 4 مرتبہ 4 مہینے لگا کے, کسی کو عمر بھر 4 مہینے لگا, کبھی بھی دیں گے, اگر بندہ لگا ہوا رہا تو محروم نہیں کریں گے, یہ ذاتا ہے. ہم ضرور اس کو راستے پہ ڈالیں گے, ہم ضرور اس کو راستہ بتائیں گے, محروم نہیں کیا جائے گا. دین کی محنت کا کرنے والا اخلاص کے ساتھ ہو, کوئی دوسرا جذبہ اس میں شامل نہ ہو, اور محنت کرے اور صحیح راستے سے کرے, کبھی بھی محروم نہیں کیا جائے گا. اگر اس کو محروم کیا جائے تو قرآن و حدیث غلط ہو جائیں گے, وہ نہیں ہو سکتے, وہ بالکل حق ہیں, اس لیے محروم نہیں کیا جا سکتا. محنت ہو, اخلاص کے ساتھ ہو اور استقامت کے ساتھ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے دوستوں کہ جال نکلنے سے ذرا سا پہلے ولایت خاصہ دی جاتی ہے, پھر بلایا جاتا ہے, وہ نکلنے والی ہے, ایک کام اس کا باقی رہ گیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے اس کو ولایت خاصہ دے دو, ہمارا بزرگ بنا دو, ولی بنا دو, اس کے بعد میں اس کو لے آؤ. تو یہ ولایت خاصہ جب تک بھی ملتی ہے, اس لیے کام میں لگے رہنا پڑتا ہے, چونکہ اس میں کنٹینیو بنا چاہیے, استقامت چاہیے کہ آدمی ہوش میں لگا ہوا ہو. اس لیے میرے دوستوں کام کرنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنی ہمتوں کو بلند رکھیں, اور یہ نہ سمجھے کہ اتنے دن سے ہم کام کر رہے ہیں ہمارے کو کیا ہوا, نہیں, بہت کچھ ہوا ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایک مرید نے اپنے بزرگ کے پاس لکھا کہ حضرت اتنے دنوں سے میں کام کر رہا ہوں مگر میرے کو کچھ ترقی دکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. فرمایا کہ روحانی ترقی جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی نظر نہیں آتی جیسے روزانہ بچے کا بڑھنا نظر نہیں آتا. روزانہ بچہ بڑھتا ہوا دکھتا گیا, ماں باپ ناپتے گئے, پھیٹا لے کے آج کتنا بڑا کل کتنا بڑا, نہیں, لیکن پہلے ایک زمانہ گزرنے کے بعد میں پہلے کے مقابلے میں بعد کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. ارے 10 سال پہلے اتنا چھوٹا تھا, دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ہے, مگر 10 سال میں ہر ہر دن کوئی ناپ نہیں سکتا, اسے سمجھ میں بھی نہیں آتی بات. ایسے ہی پہلے کے احوال جو وقت لگانے سے پہلے کے ہیں اور بعد کے احوال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے میرے دوست. خاص بات یہ ہے کہ ہمارا تو نشانہ وہ ذات عالی ہے, یزدان بکمناور در سیدے, کیا ہے وہ, کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو جبرائیل کا شکار کرنا چاہے تو تو اپنے شکار میں کوتا ہے. بزرگ یہ فرما رہے ہیں اگر جبرائیل کا بھی تو شکار کرنا چاہے تو تو اپنے شکار میں کیا ہے, کوتا ہے, میں تو صحیح کام نہیں لے رہا اپنی صلاحیت. یزدا بکمندابر, اے ہمت مردانہ, ارے معاملہ اللہ سے رکھ, اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرنے کا ہے, ان سے تعلق ملے, اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے, اس کے لیے 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھیوں کی 4-4 مہینے لگانے کی ضرورت ہے, 4 مرتبہ لگائے ہوئے تو اور لگانے کی ضرورت ہے. معلوم نہیں کہ کب ولایت خاصہ مل جائے, کب اللہ پاک سرفراز فرما دے, کب نواز دیں, ہم تو کوتاہیوں میں بھرے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں, اگر لگے ہوئے رہے تو میرے دوستو محروم نہیں ہوگا یہ آدمی, ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اللہ پاک اپنی نسبت خاصہ دیں گے. دنیا جانے نہ جانے ہمیں کیا کرنا ہے, دنیا کو جاننے سے کیا, دنیا کے نہ جاننے سے کیا, مقصد اصلی تو حاصل ہو جائے اللہ کا وصول, اس کے واسطے استقامت چاہیے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین پھیل جائے, اس کی محنت میں حصہ لینا ہے, یہ ہمارا اپنا فرض ہے. اس میں جو مال لگے گا اللہ نے اس کو اپنا قرضہ بتایا ہے, اس میں جو صلاحیت لگے گی اللہ پاک کے پاس وہ قرضہ ہے, اور جو مال لگے گا وہ برکت کے ساتھ دنیا میں واپس کیا جائے گا. یہی امت مرحومہ کی خصوصیات میں سے قدم قدم پر مدد کی جائے گی اور قدم قدم پر ثواب لکھا جائے گا. کوئی آدمی وادی طے کرے، کوئی شہر طے کرے، کوئی گاڑی چلائے، کسی گاڑی میں سفر کرے، سب پر اللہ پاک ثواب رحمت فرمائیں گے۔ دین کی محنت وہ عالی شان محنت ہے، دعوت کا کام وہ عظیم الشان کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم سب اس بات کا عزم جدید کریں کہ نہیں، اپنے اپنے علاقوں میں خوب ہمت سے کام کریں گے اور نقل مکان کر کے دور دور اللہ کے راستے میں جائیں گے، جائیں گے میرے دوستو ان شاء اللہ۔ ہمت کر کے نام لکھا اللہ پہ بھروسہ کر کے، وہ مسبب الاسباب ہیں، وہ اسباب پیدا کرنے والے ہیں، وہ راستے دیں گے ان شاء اللہ۔ اگر ہم کوشش کریں گے اللہ شانو ضرور نوازیں گے۔ ہمارا کام نیت کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے اور اللہ سے منوانا ہے کہ اللہ پاک